الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو، اس کا دل ہر وقت خوش اور مطمئن رہے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے دل دماغ میں ٹینشن سوار رہیں اور وہ پریشان پریشان رہے. ہر انسان ہر دم خوشی کی کیفیت کے ساتھ، اطمینان کی کیفیت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اور انسانوں کا پیدا کرنے والا وہ بہت مہربان پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے سب بندے اور سب بندیاں خوشیوں بھری زندگی گزاریں. انسان خود بھی یہی چاہتا ہے اور انسانوں کا پیدا کرنے والا بھی یہی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے میرے پیارے بندوں اور بندیوں، میں تم کو اس طرح جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہ دنیا میں تم پریشان ہو نہ دنیا سے جانے کے بعد تم پریشان ہو. لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ہر انسان ہر دم خوش رہنا چاہتا ہے، مطمئن رہنا چاہتا ہے، اور اگرچہ یہ بھی صحیح ہے کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا وہ مہربان پروردگار وہ بھی اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو دنیا سے لے کر آخرت تک خوشیوں بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے باوجود دنیا کے اکثر انسان آج خوش نہیں ہیں. زندگی لوگ گزار رہے ہیں لیکن دلوں میں اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، دلوں میں خوشی کی کیفیت نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو چند پریشانیاں اپنی ہر آدمی گنا دے گا. شاید ہی دنیا میں عام لوگوں میں ایسے لوگ ملیں جو واقعی جن کا دل ہر وقت خوش اور مطمئن رہتا ہے. جیسے جیسے دنیا میں آرام کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، عجیب بات ہے دل کی بے اطمینانی اور بے چینی بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. جب پہلے آرام کی چیزیں اتنی نہیں تھیں، سادہ سے مکان تھے، سادہ سے کپڑے لوگ پہنتے تھے، سواریاں بھی اتنی اچھی نہیں تھیں، سڑکیں بھی اتنی اچھی نہیں تھیں، کھانے پینے بھی اتنے اچھے نصیب نہیں تھے، اس وقت لوگ زیادہ خوش رہتے تھے. اس وقت لوگوں میں آپس میں الفت اور محبت اور پیار اور خلوص ہوتا تھا، آمدنیوں میں برکت ہوتی تھی، وقت میں بھی برکت ہوتی تھی. بہت وقت ہوتا تھا لوگوں کے پاس بیماروں کے پاس جانے کا، رشتہ داروں سے ملنے کا، غم اور خوشی میں شریک ہونے کا. آج تو بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، ماں باپ کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں. دلوں میں سچی محبت اور واقعی خوشی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہے. زندگی کا لطف اور زندگی کا اصلی مزہ دنیا کے اکثر انسان نہیں اٹھا رہے. آپ حیرت کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سچی بات یہ ہے، غریب یہ سمجھتے ہیں کہ امیر بڑے مزے میں ہیں، اور امیر یہ سوچتا ہے کہ کیا مصیبت ہے. بہت کم امیر لوگ ہیں جو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض نہیں ہیں. جب یہ بیماری کسی کو لگتی ہے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ باپ بڑے آدمی ہو گئے. جتنا ذہنی ٹینشن اور تناؤ آج کے دور میں ہے پہلے کبھی نہیں تھا. کیا وجہ کیا ہے اس کی، کوئی اس کا علاج ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور جو دنیا میں خوش نہیں رہے گا، مطمئن نہیں رہے گا، وہ مرنے کے بعد بھی خوش اور مطمئن نہیں رہ پائے گا. اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سچائیوں کے جاننے والے ایک بہت ہی سمجھدار انسان تھے. یہ وہ شخص تھے جن کے لیے اللہ کے آخری رسول رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ایسی خدمت کی تھی انہوں نے، اتنا آرام پہنچایا تھا انہوں نے کہ آپ کے دل سے دعا نکل گئی. ایک تو ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، بہت فرق ہے. آج کل تو لوگ چلتے پھرتے کہتے ہیں دعا کی درخواست، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست، السلام علیکم، السلام علیکم، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست. ایک یہ طریقہ ہے، میں اس کو غلط اور ناجائز تو نہیں کہتا لیکن یہ اصل طریقہ نہیں ہے. اصل طریقہ ہے کہ آپ کسی اللہ کے اچھے بندے فقیر کو ایسا خوش کر لیں اتنی راحت پہنچا دیں, کچھ ایسا معاملہ کریں اس کے ساتھ جو اس کے دل سے دعا نکل جائے بغیر آپ کے مانگے. عبداللہ ابن عباس نے کبھی نہیں کہا میری جانکاری میں اللہ کے رسول سے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. آج کل تو لوگ زبردستی پکڑ کے مسافہ کر کے کہتے ہیں دعا کر دیجئے, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو بڑودا سے آپ کو نہیں جانے دیں گے. دھرنا دے دیں گے کہ جب تک دعا نہیں کریں گے جب تک نہیں جانے دیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ایسی خدمت کی تھی, آپ حیرت کریں گے, وہ حضور کے بھائی تھے, چچا زاد بھائی تھے. انہوں نے اپنے ذمے خدمت جانتے ہیں کیا لی تھی. آپ کا معمول تھا کہ آپ آج کل کی گھڑیوں کے حساب سے رات میں تقریباً 2-2.5 بجے رات میں اٹھتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا روز کا معمول تھا. اور اس وقت آپ کو دور جاتے تھے آپ بستی سے اپنی پاکی کی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے, کافی دور جاتے تھے. اور وہ راستہ ایسا ہوتا تھا کہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں راستے میں کوئی سانپ بچھو نہ ہو اور کوئی جانور نہ ہو, یا کسی ناسمجھ انسان نے جو ابھی تک سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو ایسے کسی ناسمجھ انسان نے راستے میں کانٹے نہ بچھا دیے ہوں. تو عبداللہ ابن عباس ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو آپ کے اٹھنے سے بہت پہلے سے اٹھ کر اس پورے راستے کو صاف کرتے تھے روز رات. راستے کی صفائی کر کے آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتظام کرنا, وہاں پردہ لگانا, اور یہ ساری خدمت روزانہ کرتے تھے عبداللہ ابن عباس. بس ایک دن آپ کے دل کو ایک ایسی خوشی لگی کہ آپ نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اے میرے مالک زندگی کی سچائیوں کی گہری سمجھ میرے اس پیارے بھائی کو آج دے دیجیے. کیا دولت مانگی. وہ جانتے تھے کہ اصل دولت علم ہے, اصل دولت سمجھ ہے, سمجھ سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی دولت نہیں. انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ ان کو لکھپتی بنا دے, بلکہ یہ دعا مانگی کہ ان کو علم والا بنا دے, گہری سمجھ دے, اور علم ہو تاویل, اور ہر بات کی تہ تک اتر کے اس کے ظاہر سے آگے بڑھ کر اس کے اندر کی چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھنے والی نظر دے دے. ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک بات وہ اپیرنٹلی نظر آتی ہے, ایک اس کا اپیئرنس ہوتا ہے جو ظاہر میں نظر آتا ہے, اور ایک اس کی ریئلٹی ہوتی ہے, ایک اس کے اندر کی سچائی ہوتی ہے, اس کے باطن میں چھپی ہوئی ہے حقیقت ہوتی ہے. بہت سمجھدار انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے, بہت خوش نصیب انسان, اور لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا آج کل جس کو خدا ایسی سمجھ دیتا ہے کہ وہ باتوں کی ظاہری سطح کے نیچے اتر کر اندر جو تہ میں چھپی ہوئی بات ہے اس کو سمجھ لیتا ہے. اسی لیے ایسا آدمی جس پر سب لوگ غصہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر غصہ نہیں ہوتا, جس سے سب لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں اس سے وہ نا امید نہیں ہوتا, جس کو سب لوگ خیر سمجھنے لگتے ہیں عموماً ایسا آدمی اس کو خیر نہیں سمجھتا, شر سمجھتا ہے. جس کو عام طور پر لوگ برائی سمجھتے ہیں وہ اس برائی کے اندر چھپی ہوئی اچھائی کو بھی دیکھ لیتا ہے. یہ دعا جو دنیا میں سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے کسی کو, وہ دلوانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں سفارش کر دی. ایسے شخص کا یہ کہنا ہے, میں نے اس لیے یہ پورا ان کا تعارف کرایا ہے کہ جب میں نقل کروں عبداللہ ابن عباس کی بات تو آپ سمجھیں کہ یہ کسی عام نیک آدمی کی بات نہیں ہے، یہ اس شخص کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے جس کو گہری باتوں کی جتنی گہری سمجھ ملی تھی شاید ان کے علاوہ ویسی گہری سمجھ انہی جیسے چند لوگوں کو ملی ہو تو ملی ہو. ان کا جملہ ہے ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے، جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت میں کی جنت میں بھی نہیں جا پائے. یہ دنیا کی جنت کیا چیز ہے؟ یہ وہی دل کی خوشی، دل کا اطمینان. آج کی دنیا میں انسان اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی خوشی ملتی ہے پیسوں کے ملنے سے، جتنا مال آئے گا اتنے دل کی خوشی ہو، آج کے دنیا کا انسان یہی سمجھتا ہے. آج کی دنیا کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنی ہماری شہوت پوری ہوگی، واسنا پوری ہوگی، اتنا ہمارے اندر ہم کو اطمینان ملے گا. آج کا انسان بالکل جانوروں کی سطح پر سوچ رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت جو کلچر چل رہا ہے اور جو سسٹم چل رہا ہے، جو تہذیب چل رہی ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بیچ میں رک کر کہ اس تہذیب کو تہذیب کہنا خود بے ادبی ہے، خود بے تہذیبی ہے. اس کا حال واقعی یہ ہے کہ اس تہذیب نے دل کو بالکل اگنور کر دیا ہے، حقیقی خوشی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان ایک عجیب قسم کی ریس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے مل جائے تو پھر مجھے خوشی مل جائے، اور یہ اور مل جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، اور کبھی وہ منزل آتی ہی نہیں کہ وہ کہے کہ بس مجھے اطمینان مل گیا. ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، گھر میں سب لوگ اس سے کہتے ہیں یہ لے آؤ بازار سے سودا لے آؤ، پانی پلا دو، کوئی ہوم ورک چیک کرتا ہے، کوئی کلاس ورک چیک کرتا ہے، اسکول میں بھی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، گھر میں بھی اس کو دوڑایا جاتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان کیا جا رہا ہوں اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں، تھوڑے دن میں بڑا ہو جاؤں گا تب بتاؤں گا، پھر ایسا بدلہ لوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. انتظار کرتا ہے وہ بڑے ہونے کا، ہر دوسرے تیسرے دن آئینے میں دیکھتا ہے کہ میری مونچھیں نکلنی شروع ہوئی کہ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں بس تب مسئلے حل. اب بڑا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ اس پر عشق سوار ہوتا ہے، اب وہ کسی لیلا کا مجنو بنتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، ہر وقت کہاں کھویا رہتا ہے. وہ سائنس کی کتاب میں جب پڑھتا ہے تو سائنس کی کتاب میں ڈائیگرام نظر آنے کے بجائے اس کو اپنی لیلا کا چہرہ نظر آتا ہے، پڑھائی لکھائی سب چوپٹ ہو جاتی، صحت برباد ہو جاتی. پھر وہ سوچتا ہے ابھی تو میں بہت پریشان ہوں، میں بس اور ذرا پڑھ کے گریجویٹ ہو جاؤں، جاب پر آ جاؤں تب میں خوش ہو جاؤں گا. تھوڑے دن کی بات ہے، یہ ایگزام وہ ایگزام یہ ایگزام یہ ٹیسٹ ایک مصیبت ہے، بس تھوڑے دن کی بات. اب وہ آتا ہے اس جاب پر، سوچتا ہے بس مسئلہ حل ہو گیا، اب جاب پر آتا ہے تو اور مصیبت آ گئی، پانچ منٹ اگر لیٹ ہوتا ہے تو باس ناراض ہوتے ہیں، آزادی چھن گئی. پھر سوچتا ہے بس تھوڑے دن کی بات اور ہے، شادی ہو جائے میں میرا مسئلہ حل ہو جائے، پھر تو مزہ آئے گا، خوب مستی کریں گے. اور شادی ہوتے ہی کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کرتا ہے، اللہ ایک غلطی ہو گئی آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اس پہلی اور آخری غلطی کو معاف کر دیجیے. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل، ایک مہینہ تو ہنی مون منا لو، اس کے بعد تو لہسن پیاز کے بھاؤ معلوم ہو جائیں گے. وہ خوشی اور اطمینان کی کا منزل آتی ہی نہیں ہے، آدمی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ اسٹیج آزماتا رہتا ہے لیکن ہر جگہ زیرو. پھر وہ سوچتا ہے کہ اور تھوڑے دن کی بات ہے, اب تو اس کی آزادی ایسی چھنی کہ پہلے رات میں 12 بجے واپس آتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور اب اگر رات میں 10 بجے بھی نہیں آ رہا تو بیگم صاحب کے منہ خراب ہے. گئی آزادی. پہلے اپنے پیسوں کو بہت اڑاتا تھا ادھر ادھر, اب اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں, اب اس طرح تو میں خرچ نہیں کر سکتا, اب کوئی اور ہے جو میری زندگی میں ہے, میں اکیلا نہیں. اس کے بعد اب اس کے بچے ہونے شروع ہوئے, آج منی بیمار ہے, آج گڑیا بیمار ہے, آج گڈو بیمار ہے, آج گڈے کی اماں بیمار ہے, آج ساس ناراض ہو گئی, آج وہ ناراض ہو گئی, آج وہ میکے چلی گئی روٹ کے. وہ سوچتا ہے کہ لاہور بلا قوت کس جنجال میں پھنسے, کاش کے شادی نہ کی ہوتی, مستی رہتے. آدمی عجیب حالت ہے. میں کہہ تو رہا ہوں اس کو, یہ دیکھ کر کے مجمع میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا رکھے, کہہ تو رہا ہوں میں مسکراتے ہوئے, لیکن باتیں ہیں یہ بہت سیریس. کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے کہ پوری زندگی گزری جا رہی ہے اور خوشی کا سرا ہاتھ ہی نہیں آتا. ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں وہ اور پیچھے کو کھسک جاتی ہے, ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں وہ اور تھوڑا آگے کو بڑھ جاتی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم سے ایک بڑی بھاری غلطی ہو رہی ہے. ایک وہی غلطی اگر سدھر جائے تو واقعی دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے. غریب سے غریب آدمی کو, اور میں تو یہ بھی کہنے کو تیار ہوں, اندھے لولے لنگڑے اپاہج اور معذور انسان کو بھی اس دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے اگر اس کا دل اپنے مالک سے جڑ جائے. خوشی ان چیزوں میں نہیں ہے, بے شک یہ نعمتیں ہیں اللہ کی, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی انسانوں کو ضرورت ہے. اللہ ہر ایک کو چین و سکون کے ساتھ اس کی ساری ضروریات پوری کرائے, لیکن اس میں انسان کی دل کے اطمینان نہیں رکھا ہوا ہے, وہ تو کہیں اور رکھا ہوا ہے. میں اکثر ایک لطیفہ سنا کر ایسے مجموعوں میں جس میں کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دین کی باتیں یہ زندگی کی شاہراہ سے ہٹی ہوئی چیزیں, اور یہ روزمرہ کی زندگی کی چیزیں نہیں ہیں, یہ کبھی کبھی سن کر تھوڑی دیر کے لیے رو لینے کی چیزیں. ایک بادشاہ سلامت بہت بیمار ہوئے, بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. کسی بہت بڑے حکیم صاحب کو باہر سے بلایا گیا. انہوں نے ان بادشاہ سلامت کو دیکھ کر یہ کہا کہ ان کا علاج یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو, بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت سستا علاج ہے, ہم تو سمجھے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے جڑی بوٹی منگانی پڑے گی, کتنے مہینے لگیں گے, ایک کرتے کا انتظام بادشاہ سلامت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ سلامت اس وقت بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں, چلو چلتے ہیں وزیر اعظم کے پاس اور ان سے مانگتے ہیں کرتا, وہ تو سب سے بڑے آدمی ہیں ہمیشہ خوش رہتے ہوں گے. ان کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے لیے علاج کے لیے بتایا گیا ہے خوش آدمی کا کرتا, اور آپ سے زیادہ خوش ملک میں کون ہوگا, آپ ایک کرتا دے دیجیے بادشاہ سلامت پہن لیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, ملک میں سکون ہو جائے گا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت کا میں وفادار ہوں, میں ان کی صحت دل سے چاہتا ہوں, میں کرتے پاجامے میرے سب حاضر ہیں, مگر بھائی اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا ہونا چاہیے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں خوش تو نہیں رہ پاتا, کرتے میرے لے جاؤ. لوگوں نے کہا نا 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 آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں تو خوش آدمی کا کرتا چاہیے. تو پھر اور وزیروں کے پاس گئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک, سب نے یہی کہا کہ بھئی اگر کرتے چاہیے تو سب حاضر ہیں, لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو بھائی میں تو خوشیوں سے بالکل محروم انسان ہوں. ہر وقت ٹینشن, ہر وقت تناؤ, ہر وقت خوف, ہر وقت سازش کا خطرہ, عجیب الجھن میں زندگی گزر رہی ہے. اطمینان اور خوشی کی زندگی سے میں بالکل محروم ہوں. کتے حاضر ہیں. لوگوں نے پھر وزیروں کو چھوڑ کر امیروں کو کے پاس جانا شروع کیا, لکھپتیوں کروڑ پتیوں کے پاس جانا شروع کیا, بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس جانا شروع کیا. مختصر بات یہ کہ سب نے ایک ہی جواب دیا, کرتے حاضر ہیں, مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو بھائی کرتے میں خوش تو رہتا ہوں. بالآخر مجبوراً یہ طے کیا کہ اب چھوڑو وزیروں کو اور چھوڑو امیروں کو اور چھوڑو بڑے بڑے شہروں کو, اب چلو غریبوں کے پاس دیہاتوں میں, وہاں ملے گا خوش آدمی. ڈھونڈتے 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 ایک دیہات میں نظر آیا ڈھونڈنے والوں کو کہ کوئی بڑے میاں تالاب میں پیر لٹکائے ہوئے نہا رہے ہیں اور ہر کچھ دیر کے بعد پانی ڈالتے ہیں اور کوئی گیت گاتے ہیں, زور سے ہنستے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں. لوگوں نے دور سے دیکھ کر پہچانا کہ بھائی مل گیا خوش آدمی. پہنچے ان کے پاس اور پہنچ کر کہا کیا کرتے ہو بڑے میاں؟ کہنے لگے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں. کیا چھوڑو مزدوری مزدوری, اب تو تمہارا زندگی کا ڈھنگ ہی بدل جائے گا, بہت مالدار ہو جاؤ گے, سونے چاندی میں تولے جاؤ گے, اب تو تم کو یہ سب کرنے کی کچھ ضرورت نہیں. تو وہ بولے کہ بھئی یہ سب ہوگا کیسے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت کو ایک خوش آدمی کے کرتے کی ضرورت ہے, اور یہ تو ہم لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ تم بہت خوش رہتے ہو, اس لیے بس اب دیر تک باتیں نہ کرو, کرتا دے دو, بادشاہ سلامت کرتا پہنیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, پھر تم کو بہت انعام ملے گا, تمہاری تو زندگی ہی بدل جائے گی. یہ سن کر بڑے میاں بڑے زور سے ہنسے, کہنے لگے بچوں یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں, لیکن کرتا تو میرے پاس ہے نہیں. تم دیکھ رہے ہو میں تو ننگے بدن بیٹھا نہ آ رہا ہوں, میرے پاس تو کرتا نہیں, دھوتی پہنے ہو میرے پاس تو ہے نہیں. جو جن کے پاس کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے, اور جو ایک خوش آدمی ملا اس کے پاس ایک بھی کرتا نہیں تھا. اصل میں خوشیوں کی کا جو راز ہے انسان کے آنند کا, اس کی خوشی کا, اس کے قلب کے اطمینان کا, اس کے دل کے سرور کا, یقین مانو اس کا تعلق بدن کے اوپر کے کپڑوں سے نہیں ہے, بستروں سے نہیں ہے, کمروں اور فرنیچر سے نہیں ہے, کار اور بائک سے نہیں ہے, اس کا تعلق تو اندر کے دل کی کیفیت سے ہے. جس انسان کے دل کا کنیکشن اپنے مالک سے ہوتا ہے, جو انسان اپنے مالک کو یاد کرتا ہے, اسی مالک نے خود کہا ہے اور بڑی سچائی کے ساتھ کہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کے سن لو, صرف اور صرف اس مالک کی یاد سے ہی دلوں کو خوشیاں اور اطمینان ملتی. جو انسان اس راز کو جان لے, جو مرد جو عورت, جو جوان جو بوڑھا, جو غریب جو امیر, اس راز کو جان لے. دل چاہتا ہے ہمارے بزرگوں کا کہ ہر انسان نوجوانی کی عمر میں پہنچنے سے پہلے, ہر لڑکا اور ہر لڑکی زندگی کے اس راز کو جان لے, تاکہ اس کی بقیہ پوری زندگی اطمینان اور خوشی کے ساتھ گزرے. آپ سوچو ذرا, آج کا جو معاشرہ ہے پوری دنیا میں, عجیب و غریب بات ہے, دنیا کے جن ملکوں میں دولت ہے, بہت ترقی ہو گئی ہے, بہت ٹیکنالوجی ہے, اور وہ بہت آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں, ان ملکوں کا حال یہ ہے کہ دیکھ کر رحم آتا ہے. سب سے زیادہ دماغ کے مریض اور سب سے زیادہ پاگل لوگ جن کا بچاروں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہے. ہمارے ایک جاننے والے اچھے دوست, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, امریکہ ہی میں رہتے ہیں, انہوں نے خود مجھ کو اپنا قصہ سنایا کہ وہ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر وہاں کے واش روم میں کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے, واش بیسن پر. ان کے بغل میں ایک انگریز امریکن وہ بھی کھڑا ہوا ہاتھ منہ دھو رہا تھا. تو وضو کے دوران سنت کے مطابق ہمارے ان ڈاکٹر دوست نے سر کے مسح کے بعد گردن کا بھی مسح کیا. تو اس امریکن شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں, کوئی حرج تو نہیں کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں فلاں ملک کے رہنے والا ہوں. تو اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میری فلائٹ کے وقت قریب ہے, میں لمبی بات تو نہیں کر سکتا, آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی بات ہے, بلکہ ان کو ڈر لگا کہ یہ بھی انہیں میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا کوئی سستا علاج کرانے کے لیے میرے غریب ملک میں کوئی پاگل خانہ ڈھونڈ رہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کتنے پاگل خانے ہیں, مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی یہ گننے کی, اور اللہ کرے کہ کبھی ضرورت نہ پڑے. لیکن میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں, میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے خیال میں پورے ملک میں 6-7 ایسے ہاسپٹل ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں 6-7 اسپتال پورے ملک میں ہیں, اور ہمارے یہاں ایک ایک شہر میں 30-30, 40-40 اسپتال ہیں, اور وہ بھی کافی نہیں ہے. تو ان صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اور یہ مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے گردن پر جو ہاتھ پھیرا, اس کو میں نے بہت غور سے دیکھا. ہمارا لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتا ہے کہ جو شخص دن میں 3 بار اپنا گیلا ہاتھ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر پھیر لے گا, اس کو کبھی دماغ کی بیماری نہیں ہوگی. تب انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے نام سنا ہوگا, انسانیت کی طرف بھیجے گئے اس مالک کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, انہوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس طرح ہم وضو کریں, اور اس وضو کا یہ ایک مستحب عمل اور ایک حصہ ہے جو میں نے ابھی کیا. تو دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس دنیا میں آرام کی چیزیں بہت زیادہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ دماغی مریض وہیں ہوتے ہیں, سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ قابل رحم حالت میں زندگی گزارنے والے بوڑھے مرد اور عورتیں وہیں ہوتے ہیں. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ چیزوں کے زیادہ ہونے سے دل کا اطمینان کا تعلق نہیں ہے, بالکل دل کے اطمینان کا تعلق نہیں ہے. اس کے برعکس ذرا سا سوچیں, وہ معاشرہ وہ سماج جو مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت غریب تھی, اکثر صحابہ کرام غریب تھے. لیکن عجیب و غریب بات ہے, پورا مدینے کا معاشرہ انتہائی مطمئن اور خوش رہتا تھا. کبھی نظر نہیں آتا, کسی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ملتی, کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت ایسی نہیں ملتی کہ فلاں گھر میں ٹینشن ہوا غربت کی وجہ سے, فلاں گھر میں جھگڑا ہو گیا ساس اور بہو میں غربت کی وجہ سے, فلاں گھر میں بیوی اپنے میکے چلے گئی اپنے شوہر کی غربت کی وجہ سے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وفادار لوگ تھے, محبت کرنے والے لوگ تھے, ساتھ دینے والے لوگ تھے, اور خاص بات یہ تھی کہ ہر حال میں راضی رہنے اور خوش رہنے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا انہوں نے. اور چونکہ ان کے دل کو اپنے مالک کی یاد رہتی تھی ہر آن ہر وقت، اور جس وقت جس قسم کا حال ان کے اوپر آتا تھا اس حال کی مناسبت سے وہ اپنے مالک کو یاد کرنے لگتے تھے. مثلا کبھی ان کو خوشی ملتی تھی، نعمت ملتی تھی، اچھا کھانا ملتا تھا، آرام کی نیند ملتی تھی، خوبصورت بچہ ملتا تھا، کوئی نعمت کوئی خوشی کی چیز، تو ان کا دل فوراً یہ محسوس کرنے لگتا تھا کہ یہ میرے مالک کی نعمت ہے. وہ مالک کا شکر ادا کرنے لگتے تھے، وہ شکر کے جذبے سے مالک کو یاد کرنے لگتے تھے، اپنے اللہ کی یاد میں لگ جاتے تھے. کبھی بڑا بول نہیں بولتے تھے کہ یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، کبھی نہیں کہتے تھے. اور اگر کبھی کوئی تکلیف آتی تھی، فاقہ آتا تھا، بھوک آتی تھی، بیماری آتی تھی، کوئی اور پریشانی آتی تھی، تو وہ اس پر فوراً ان کا ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے مالک نے میری اصلاح کے لیے شاید بھیجا ہے، یہ میرے مالک کی طرف سے دراصل یہ حال میرے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے میرا مالک کچھ سکھانا چاہتا ہے. وہ فوراً صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اپنے مالک کی یاد میں لگ جاتے تھے، چنانچہ اس پریشانی کے باوجود ان کا دل خوش رہتا تھا. پریشانی کے عالم میں دل کا مطمئن رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. پریشانی کے عالم میں دل کا مطمئن رہنا، اسی لیے نہ غصہ گرمی ہوتی تھی، نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، نہ توتو میمے ہوتی تھی، نہ جھگڑے ہوتے تھے، نہ لڑائیاں ہوتی تھیں، عجیب محبت کا، خوشیوں کا ماحول تھا. ایک بہت ہی غریب گھر کا واقعہ سناؤں. ایک صحابی تھے، مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے. ایک دن وہ نکلے مزدوری کی تلاش میں. سنت کے مطابق شوہر کے نکلتے وقت ان کی بیوی نے دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہہ کر ان کو رخصت کیا. ذرا غور سے سنیں اس بات کو. سنت یہ ہے کہ جب گھر کے مرد کام کے لیے نکلیں تو گھر کی عورتیں پردے کا رعایت کرتے ہوئے دروازے تک آ کر ان کو رخصت کریں مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہہ کر. یہ سنت ہے. اب سوچیں کتنی خوبصورت سنت ہے. اس سنت سے گھروں میں خوشیوں کا ماحول آتا ہے، گھروں میں محبتیں بڑھتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہے، اب میں راز کیوں فاش کروں بڑودے والوں کا، مجھے صحیح سالم یہاں سے صبح واپس جانا ہے. بیگم صاحب کیا کرتی ہیں جب آپ نکلتے ہیں تو، اور آپ بھی نکلتے ہیں تو کیسا چیختے چلاتے، جیسے اسٹیم کا انجن کی آواز ہوتی تھی، ریل کا جب پرانا انجن تھا ویسے ہی مردوں کی چیخ پکار ہوتی ہے نکلتے ہوئے، ارے میرے موزے کہاں ہیں، ارے میرے جوتے کہاں ہیں، تم تو ایسی اندھی ہو، پتہ نہیں کہاں تم نے رکھ دی ہے. اور بیگم صاحبہ کو ٹی وی دیکھ رہی ہیں، بیگم صاحبہ سو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کس انداز سے مہابھارت کے بعد لوگ گھر سے نکلتے ہیں. کیا دین کو سمجھائے ہم نے؟ دین نام خالی داڑھی اور کرتے اور پجامے کا ہے؟ دین نام خالی جمعے کی نماز کا ہے؟ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ وہ ہے، رب کعبہ کی قسم، جو سکھایا ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ. سب سے خوبصورت طریقہ. اب یہی اس کی خوبصورتی پہ کوئی غور تو کرے کہ دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے فی امان اللہ کہہ کر رخصت کرنے سے ایک سرور کی کیفیت کے ساتھ شوہر جاتا ہے، ایک حوصلے اور ہمت کی کیفیت کے ساتھ آدمی اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں جاتا ہے، ٹینشن کے ساتھ نہیں جاتا، غصے کے ساتھ نہیں جاتا، مایوسی کے ساتھ نہیں جاتا. اور جتنا پازیٹو سوچ کے ساتھ انسان اپنے آفس میں اور دکان پر بیٹھتا ہے اس کی اس دن اتنی ہی اچھی بکری ہوتی ہے، اتنی اچھی آمدنی ہوتی ہے، وہ کسٹمرز کے ساتھ اتنی ہی اچھی طرح ڈیل کرتا ہے. ورنہ گھر کی لڑائی میں آدمی اپنے کسٹمر سے ہی برسنے لگتا ہے. دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں. سنت کے مطابق اس بیوی نے اپنے شوہر کو جو مزدوری کی تلاش میں نکلا تھا دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہہ کر رخصت کیا. فی امان اللہ کا مطلب اللہ کے حوالے, اللہ حفاظت میں رکھے آپ کو. وہ شوہر دن بھر کام تلاش کرتے رہے مگر عجیب اتفاق ہوا کہ پورے دن کی تلاش کے باوجود انہیں اس دن کوئی مزدوری کا کام نہیں ملا. شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. بہت بھوکے تھے, آتے ہی بیوی سے کہا کہ بھئی کچھ کھانا کھلاؤ, بہت بھوک لگی. بیوی نے کہا گھر میں تو ایک دانا بھی نہیں تھا, میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آج آپ کچھ کما کر لائیں گے, کچھ بھی لائیں گے, میں پکاؤں گی, آپ بھی کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گی, لیکن گھر میں تو کچھ ہے نہیں. یہ جب بیوی سے سنا تو شوہر اداس ہو گیا. ایک شرمندگی کی کیفیت اس شوہر کو آئی کہ کیا ہو گیا, میں بھی بھوکا, یہ بیچاری بھی بھوکی, کیسے گزرے گا یہ رات, کیسے گزرے گی. اب سنو ذرا غور سے, سنو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بیوی نے کیا جواب دیا اپنے شوہر کو؟ اس بیوی نے کہا کہ دیکھیے بات سمجھیے, روزانہ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھا پی کر سوتے ہیں, آج کی رات اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آج اپنی مرضی کے بجائے اس کی مرضی کے مطابق بھوکے سو جائیں, تو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے, یہی تو ایمان ہے. آپ بالکل مطمئن رہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اب یہ تو مرد جانتے ہیں کہ جب ان کی بیویوں سے ایسے حوصلے کے جملے ان کے کان میں پڑتے ہیں اور ایسی محبت اور وفا کی بات کوئی شوہر اپنی بیوی سے سنتا ہے تو اس کا کتنا خون بڑھ جاتا ہے, کتنی ہمت بڑھ جاتی ہے. رات گزری, اگلے دن نکلا, دوسرے دن پھر وہ کام کی تلاش میں نکلے, دوسرے دن پھر روزانہ کے معمول کے مطابق اسی طرح سنت کے مطابق بیوی نے شوہر کو رخصت کیا, دوسرے دن پھر شوہر نے دن بھر کام تلاش کیا اور بہت عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے دن بھی کوئی کام نہیں ملا. پھر غالی خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. پھر دوسری وہی مسئلہ پیش آیا, پھر ایک مرتبہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ہم اور آپ نے یہی تو سیکھا ہے نا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ہم کو یہی تو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس مالک کے فیصلوں پر راضی رہا کرو, اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بہت راتیں زندگی کی ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے گزاری ہیں, دو دوسری رات اور صحیح, میں بالکل پریشان نہیں ہوں, آپ بھی پریشان نہ ہوئیے. جان میں جان آئی, دوسری رات بھی گزری, پھر تیسری صبح ہوئی. سچا واقعہ ہے یہ. تیسری صبح کو پھر وہ نکلے, اسی طرح سنت کے مطابق بیوی نے دروازے سے رخصت کیا, لیکن آج ایک نئی بات ہوئی. وہ شوہر چند قدم ابھی گھر سے نکل کر چلے تھے کہ بیوی کو کچھ یاد آیا اور بیوی نے آواز دے کر پکارا کہ ذرا ایک منٹ واپس آ کر میری بات سن لیجیے, ایک بات کہنا چاہتی تھی بھول گئی. واپس آئے شوہر, خیریت تو کیا بات ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ایک بات کہنا چاہتی تھی بھول گئی, اس لیے آپ کو واپس بلایا ہے. اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں, میں گواہ ہوں اس بات کی کہ آپ کا دل اللہ کے تقوی سے بھرا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے, مگر مجھ سے جتنی محبت آپ کو ہے اور آپ جتنا میرا خیال رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے مجھ کو ذرا سا ڈر ہے کہ آج بھی اگر اللہ نہ کرے آپ کو کام نہ ملا تو کہیں میری وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر آپ نہ آ جائیں. اللہ کے لیے اگر آج بھی آپ کو کام نہ ملے تو آپ پھر خالی ہاتھ آ جائیے گا, حرام لقمہ لے کر مت آئیے. یہ ہے ایمان. سلام ہو اس اللہ کی بندی کے ایمان پر, اس کے تقوی پر, اس کی ہمت پر, اس کے حوصلے اور اس کی وفا پر. اب سوچو, دو دن اور تین دن کا فاقہ کہہ دینا میرے لیے بہت آسان, سن لینا آپ کے لیے بہت آسان, لیکن جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے کیا گزری ہوگی اس وقت انہوں نے ان پر. لیکن اس سخت تکلیف کے باوجود ان دونوں کے دل خوش اور مطمئن تھے کہ نہیں تھے. یہ وہ چیز ہے کہ خوشی کا تعلق دل کے اللہ سے تعلق سے ہے. ایک انسان اگر اس کا دل صحیح ہے, دل برائیوں سے پاک ہے, دل میں حسد نہیں ہے, دل میں کینہ نہیں ہے, دل میں بغض نہیں ہے, دل میں کسی کی دشمنی نہیں ہے, دل سب کی محبت سے بھرا ہوا ہے, دل سب کے لیے اچھا چاہتا ہے, دل میں تکبر نہیں ہے, دل میں کنجوسی نہیں ہے, دل میں لالچ نہیں ہے, دل برائیوں کی گندگیوں سے پاک دھلا ہوا دل ہے, تو تین دن کے فاقے کے باوجود یہ دونوں خوش نظر آ رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن میں چار پانچ مرتبہ کھاتے پیتے ہیں اور سب کچھ گھر میں موجود ہے, مگر اس کے باوجود دل خوشیوں سے محروم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پاک نہیں ہے, دل گندے, دلوں میں شہوتیں ہیں, دلوں میں دشمنیاں ہیں, دلوں میں ایک دوسرے کو ناکام کرنے کا شوق ہے, دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنے کا مزاج ہے, دل میں قناعت نہیں ہے, دل میں سخاوت نہیں ہے, دل میں ہمدردی نہیں ہے, دل میں بڑوں کا ادب نہیں ہے, دل میں صاف ستھرا رہنے کا شوق نہیں ہے. یہ جب تک دل کے اندر یہ خوبیاں اتر نہیں جائیں گی, حقیقی اطمینان اور سچی خوشی اس دنیا میں کسی ارب پتی کو بھی نصیب نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ شوہر جس کو اس کی بیوی نے زندگی بھر خوب مارا ہو وہ کون ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے, ہائی اسکول کے بچوں سے کرنا چاہیے. ایک وہ شوہر جس کو روزانہ تقریباً اس کی بیوی پٹائی کرتی ہو, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ مسٹر رونالڈ ریگن. پوری دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ رونالڈ ریگن جو امریکہ کا صدر تھا, اس سے زیادہ اس زمانے میں کوئی شوہر دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کی بیوی روز مارتی ہو, پٹائی ہوتی تھی. چنانچہ عجیب دلچسپ بات ہے, امریکہ کے اور صدر دنیا کے عام حکام کی طرح جب باہر کے دورے پر جاتے ہیں تو اکثر اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں, لیکن رونالڈ ریگن جب باہر جاتا تھا تو بیوی کو ساتھ میں لے کر نہیں جاتا. وہ سوچتا تھا دو چار دن تو کم سے کم عافیت سے گزر جائیں, یہ کم وقت وہاں بھی مارے گی اور طلاق دے نہیں سکتے. کیا زندگی ہے! ہم ہندوستانی تو بیچارے غلام. رونالڈ ریگن تو بڑی بات ہے, اگر امریکہ کا کوئی بیچارہ جمعدار بھی آ جائے صفائی کا کرمچاری تو ہم تو اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک دلچسپ لطیفہ پیش آیا, ایک نوجوان لڑکا ایک انگریز امریکن یا یورپین لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن کے ٹی اسٹار پر کھڑا ہوا چائے یا کافی پی رہا تھا. اس کے بغل میں ایک ہندوستانی نوجوان بھی کھڑا چائے یا کافی پی رہا تھا. غلطی سے اس امریکن یا یورپین کے کافی یا چائے کے مگ میں برف کا ٹکڑا گر گیا, تو یہ بیچارہ ہندوستانی نوجوان یہ سمجھا کہ شاید اب فیشن بدل گیا ہے. اب فیشن جو ہے وہ چائے میں برف ڈال کے پینا ہے. اس نے اپنا مگ بڑھا دیا اور کہا کہ بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیجیے. وارے نوجوانوں, کسی کے پینٹ ٹائٹ ہو گئی تو تم نے بھی ٹائٹ کر لی, اور کسی کی پینٹ لوز ہو گئی, ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہو, دبلا ہو گیا ہو, تو اس کی پینٹ ڈھیلی ہو گئی تو تم نے بھی پینٹ ڈھیلی کر. کوئی بیچارہ نیل کٹر بھول گیا, اس کا ناخن لمبا ہو گیا تو تم نے بھی ناخن بڑھا لیے. کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا, تم سمجھے کہ ترقی کے علامت. کسی نے اپنی پینٹ کے پیچھے لکھوایا آئی لو یو. ماشاء اللہ کیا جگہ کا سلیکشن ہے! واہ 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 واہ. تو کروڑوں ہندوستانی نوجوانوں نے لکھوائی. ہاں بھائی, یہ بہت ترقی کی علامت, یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت. کسی کو بائیں ہاتھ میں بےچارا دائیں ہاتھ میں فالش تھا, وہ بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا تو لوگ سمجھے کہ بائیں ہاتھ سے کوکا کولا پینا چاہیے, دائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے. کیا زندگی ہے یہ بھی کوئی 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 سمجھدار آدمی ہونے کی علامت ہے کہ ہمارا اپنا کوئی سلیکشن ہی نہیں, ہمارا اپنا کوئی انتخاب ہی نہیں, ہمارا اپنا اپنی کوئی پسند ہی نہیں. اللہ اکبر, سمجھدار ہے وہ انسان جنہوں نے دنیا میں اچھی طرح دیکھا, خوب تجربہ کیا, خوب کمپیریزن کیا, اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر معاملے میں ایک بہترین سائنٹیفک طریقہ اپنانے والے انسان کا نام تھا محمد الرسول اللہ. لہذا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم کو ہر کام اس طرح کرنا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ کرتے تھے, ہم کو ان جیسا ان کی چال کی نقل کرنی ہے, ہم کو ان کے لباس کی نقل کرنی ہے, ہم کو ان کی طرح کھانا ہے, ہم کو ان کی طرح پینا ہے, ہم کو ان کی طرح مسکرانا ہے, ہم کو ان کی طرح بولنا ہے, ہم کو ان کی طرح لیٹنا ہے, ہم کو ان کی طرح بیٹھنا ہے, ہم کو مہمانوں کا استقبال ان کی طرح کرنا ہے. یہی سمجھدار لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. دلوں کے اطمینان کی راز اسی بات میں ہے, جس کا دل برائیوں سے جتنا زیادہ پاک ہوگا. اے لوگوں, آج اس بات کو دل میں بٹھا لو, اے لوگوں اس بات کو آج دل میں بٹھا لو, جس کا دل برائیوں سے جتنا پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس انسان کو اس دنیا میں اطمینان اور خوشی بھری زندگی نصیب ہوگی. کیوں انسان کا دل پریشان ہوتا ہے؟ جو انسان کے دل پریشان ہوتا ہے اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس کے دل میں قناعت نہیں ہوتی. قناعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی, اور وہ چیزیں ہم کو ستاتی رہتی ہیں جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر کسی انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ یاد نہیں رہتی, اور جو ابھی نہیں ملی ہیں وہی یاد رہتی ہیں, ایسا انسان کبھی مطمئن نہیں رہتا, کبھی مطمئن نہیں رہتا. اور جس انسان کا حال یہ کہ وہ پازیٹو سوچتا ہے, یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ بھی دیا, 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 تو جب ہم نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو خیال ہوتا ہے ہم کو تو بہت کچھ دے دیا ہمارے مالک نے. تو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو جب ہم یاد کرنے کی مشق کرتے ہیں تو دل خوش رہتا ہے, اور جو چیزیں نہیں ملی ہوئی ہیں اگر ان کو ہی یاد کرتے رہیں گے زیادہ تو کبھی خوش نہیں رہتے, کبھی خوش نہیں رہتے. یہ زندگی کا راز ہے, یہ زندگی کی سائنس ہے, یہ زندگی کی کلا ہے, یہ آرٹ آف لیونگ ہے. اسلام کیا چیز ہے, ہے کیا دین؟ دین واقعی آپ قدم قدم پر دیکھو کیا کیا سکھایا آپ نے, آپ کسی بھی لائن سے سوچ لو. سب سے پہلے کیا سکھایا کہ جب صبح اٹھو تو ذرا پاک صاف ہو جاؤ. اب آپ سے میں سچ کہتا ہوں, پاک ہونا اور پاکی یہ دنیا میں یہ تصور ہے ہی نہیں. بڑے بڑے قابل لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے, انگریزی زبان میں پاکی کے لیے کیا لفظ ہے بتاؤ بھی کوئی, پاکی کے لیے انگلش میں کیا ورڈ ہے کوئی لفظ؟ سب فیل. کیوں بھائی, کوئی لفظ ہے انگلش میں پاکی کے لیے؟ واہ واہ, بس سناٹا چھا گیا. کلین, یہی میں امید کر رہا تھا, اور کیا بولیں گے. سبحان اللہ, کلین کہتے ہیں صاف چیز کو. کیا ہر صاف چیز پاک ہوتی ہے؟ صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا الگ چیز ہے. اس زبان میں اور ان زبانوں میں پاکی کا لفظ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی پوری تہذیب ہی ناپاک ہے. اس میں کہاں سے پاکی آ جائیں گے, پاکی کے لفظ کہاں سے آئے, ہے ہی نہیں. طہارت اور پاکی کا جو تصور ہے, یقین مانو انسانیت کو پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. کوئی تصور ہی نہیں اس بات کا تو آپ صبح سے اٹھ کے وہ دیکھو ایک ایک طریقہ جو سکھایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح لیٹو، کس طرح اٹھو، لیٹتے وقت کیا سوچو، کیا سکھایا اللہ کے رسول نے لیٹتے وقت؟ بتایا کہ دیکھو پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب انسان لیٹتے وقت اپنے مالک کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ میرے مالک میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے مالک میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے مالک، میں اپنے مالک سے ناراض نہیں ہوں، میں اپنے مالک سے بہت خوش ہوں، الحمدللہ، 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 میرے مالک نے تو بہت نعمتیں مجھ کو دی ہیں، میرا مالک تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے. اب انسان اگر سوتے وقت ایسی پیاری پیاری باتوں کو یاد کرتے ہوئے سوئے گا تو ساری رات اس کو جو پاک قسم کے خواب نظر آئیں گے، بہت اچھی نیند آئے گی، دل بالکل مطمئن رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر سوتے وقت کوئی مہنگائی کو یاد کر رہا ہے اور کوئی اور کسی چیز کو یاد کر رہا ہے اور کوئی کسی چیز کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی پناہ، کن کن چیزوں کو آج کل لوگ سوتے وقت یاد کرتے ہیں کہنا بھی مجمع عام میں مشکل ہے. کس قدر گندی رات گزرتی ہے، کتنی واہیات رات گزرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے خیالات لے کر جب کوئی انسان رات میں سوتا ہے تو وہ خیالات پوری رات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، اور گھومتے گھومتے دماغ میں گندے خیالات پرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگلے دن میں وہ آدمی ضرور بھی ضرور گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ ضرور سرزد ہوتے ہیں. اس لیے پتا چلا کہ اگر رات میں سوتے وقت کسی نے اپنے خیالات کا، اپنی یادوں کا تعلق اپنے مالک سے جوڑ لیا تو اس کے خیالات پاک ہو جائیں گے، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے، اس کا دل اچھا ہوگا، اس کا موڈ اچھا ہوگا، اس کی صحت اچھی ہوگی. ہر وہ ادا جو سکھائی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی. سڑک پر چلنا، راستے سے نکلنا، کس کیا سکھایا؟ انہوں نے صاف سکھایا کہ لوگوں، جب تم راستے میں جاؤ، سڑک پر نکلو یا خود گھر میں داخل ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں دوسروں کے گھروں کی بہوؤں، بیٹیاں، مائیں نکل رہی ہوں، تو دیکھو اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا، اپنی نظر کو نیچا رکھنا. اب تم ادھر ادھر دیکھو گے تو سماج میں گندگی پھیلے گی، تمہارے دل میں گندگی آئے گی، تمہارے دل میں غلط جذبات آئیں گے، گناہوں کے خیالات آئیں گے، دل پاک نہیں رہے گا، اور دل اگر پاک اور صاف نہیں رہے گا تو تم خوشیوں سے محروم رہو. ہر وہ بات جو آپ نے سکھائی ہے، آپ نے کہا، آپ نے سکھایا کہ محنت کر کے کماؤ، بہت انکریج کیا آپ نے اس بات کو، مانگو مت، اپنی پریشانیوں کا دوسروں کے سامنے اظہار مت کرو، کاہل اور سست مت بنو، محنت کر کے کماؤ، اور اگر تم صحیح نیت کے ساتھ کماؤ گے تو یہی کمانا عبادت کے طور پر لکھا جائے گا، یہی کمانا تم کو اللہ سے قریب کرے گا. یہ دنیا داری نہیں ہے جس کی آخرت میں تم کو نقصان پہنچے گا، یہ دراصل دنیا کا وہ عمل ہے جو تم کو آخرت میں اللہ سے قریب کرے. ایک مزدور صحابی، صحابہ کے اکثر لوگ بہت غریب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہیں سے، سامنے سے ایک صحابی گزرے، سلام ہوا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بجائے اس کے کہ وہ صاحب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ خود بڑھایا مسافر کے لیے. اس کے باوجود انہوں نے مسافہ نہیں کیا، ہاتھ ذرا روکے رہے. تو آپ کو تعجب ہوا کہ بھائی کیا ہوا، خیریت، تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی، آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مٹی کیسے لگی؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت سامنے جو کھیت ہے میں اس میں مزدوری کرتا ہوں، ابھی وہاں سے بس نکل کر آ ہی رہا ہوں، ابھی مجھے ہاتھ دھونے کا موقع نہیں ملا، یہ اسی مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے. تب آپ نے فرمایا، ناول نہیں ادک، ذرا مجھے اپنا ہاتھ تو دو. پھر آپ نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے مبارک ہونٹوں سے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. کس قدر قابل رشک ہے نصیب اس مزدور اور محنت کش غریب انسان کا جس کے ہاتھ کو چوما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں نے. ساری دنیا کے غریبوں کو، ساری دنیا کے محنت کشوں کو، ساری دنیا کے مزدوروں کو ایک پیغام دے دیا اللہ کے رسول نے، اے غریبوں، اے مزدوروں، اے محنت کشوں، اے محنت کر کے کمانے والوں، اپنے آپ کو کسی کے حقیق مت سمجھنا، یاد رکھنا تمہارے لیے ایک بھائی کے ہاتھ کو چوما تھا نبیوں کے امام اور کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب انسان. پیغام دیا تو بھائی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، تندرستوں کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی. بڑا سائنٹیفک، بڑا پیارا، بڑا آسان طریقہ. ذرا سا کنٹرول کر لے انسان اپنے نفس پر، ذرا سا طریقہ سیکھ لے انسان اپنے غصے کو قابو میں کرنے کا، ذرا سا طریقہ سیکھ لے انسان اپنی نظر پر کنٹرول کرنے کا، ذرا سا طریقہ سیکھ لے انسان اپنے دل کے اندر قناعت جیسی صفات کے پیدا کرنے کا، یقین مانو زندگی میں خوشیوں کا مزہ آنے لگتا ہے، زندگی کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، زندگی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، مزہ آتا ہے زندگی کا. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ چند اللہ والوں کے سوا دنیا میں اس زندگی کا مزہ بھی شاید ہی کوئی اٹھا رہا. سچی بات اللہ نے عورتوں کے لیے چند زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، کیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچیوں کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تہذیب سکھائی ہے. بچیوں سے کہا کہ دیکھو خیال رکھنا اس بات کا کہ تم اللہ کا ایک بڑا قیمتی تحفہ ہو، اپنی جوانی، اپنی عزت، اپنے حسن، اپنی عصمت، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، معاشرے کے خراب لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس کے لیے ذرا پردے کی تہذیب کو اختیار کرو، حیا اور حجاب کی تہذیب کو اختیار کرو. اگر تم نے خود اپنے کو بے پردہ کر کے باہر پیش کیا تو پھر تم دوسروں کو الزام مت دینا، پھر تو الزام تم کو اپنے ہی کو دینا پڑے گا. تم تو خود دعوت دے رہی ہو دوسرے لوگوں کو کہ وہ تمہارے پیچھے دوڑیں، چیٹیاں بجائیں اور تمہیں بری نگاہوں سے دیکھیں. تم کوچہ و بازار کی گری ہوئی چیز نہیں ہو، تم اپنی قدر تو پہچانو، تم اپنی حیثیت تو پہچانو، تم اپنے مقام کو تو پہچانو، تم ہو کون. اللہ تعالیٰ نے بڑا بہت آسان، بڑا فطری طریقہ ہے. ایک بار میں ایک جہاز میں سوار ہوا، ایسی وقت میں سوار ہوا کہ بہت تیز بخار تھا مجھ کو، بہت تھکا ہوا تھا، اور اس ارادے سے سوار ہوا کہ دو ڈھائی گھنٹے کی یہ فلائٹ ہے، مجھے ذرا آرام مل جائے. امریکن ایئر کمپنی کا جہاز تھا، سارا اسٹاف امریکن تھا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا. مجھے جو سیٹ ملی جہاز پر، اس کے بغل میں جو سردار جی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت پیچھے سے اکیلے آئے تھے، خوب جم کے سو چکے تھے. تو ان کو انتظار تھا کہ میرے بغل میں کوئی آئے کہ بیٹھے گا مسافر اس ایئرپورٹ سے تو ہم اس سے باتیں کریں گے. اور میں گیا تھا اس ارادے سے کہ تھوڑا مجھے آرام کرنا ہوگا. اور انہوں نے جیسے ہی میں پہنچا بڑا زوردار ویلکم کیا اور فوراً بات چھیڑ دی. بات کچھ انہوں نے ایسے ٹاپک پر چھیڑی کہ مجھ کو اس بات کو ذرا سا موضوع بدل کر کچھ کام کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا. تو میں نے ان کے سامنے اللہ کے اس خوبصورت تحفے کو پیش کیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے مالک نے کیا سکھایا ہے، میں اس کو کچھ ان سے اس پر کچھ باتیں کرنے لگا. لیکن وہ اس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے. انہیں تو پولیٹکس کی بات کرنی تھی جو لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں تو ایک خاص مزاج ہے کہ جب انسان ٹرین میں سوار ہوتا ہے یا ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ آپس میں راجنیتی کی پولیٹکس کی باتیں کرتے ہیں, اور ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ بھارت دیش کے مستقبل کی سب سے زیادہ ان کو فکر ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی ان کا اپنا اسٹیشن آتا ہے تو بھارت کا کلیان ہو چکا ہوتا ہے, بس ختم ہو گیا, مہنگائی بھی ختم ہو گئی اور انصاف بھی قائم ہو گیا, سب ہو گیا. وہ اپنا بریف کیس اٹھا کے چل لیتے ہیں, ارے بھائی صاحب ہندوستان کے مسائل بہت باقی ہیں ابھی چھوڑیے, ارے چھوڑیے ہندوستان کے مسائل میرا اسٹیشن آ گیا. یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے, ٹائم پاس کرنے کے لیے اسی طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. انہیں کبھی کوئی سماج سیوا نہیں کرنی ہوتی, انہیں کبھی معاشرے کی خدمت نہیں کرنی ہوتی, انہیں تو وقت برباد کرنا ہوتا. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ فضول کی باتیں کبھی مت کیا کرو, ایک ایک لفظ پر تم کو خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا, ایک ایک لفظ پر جو تم نے بولا یا سنا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ یہ کام کی بات تھی یا لا یعنی اور فضول بات تھی. تو چنانچہ ہم لوگوں کو ایسی مشق ہو گئی کہ فضول کی بات سنی نہیں پاتے. تو وہ جس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی, میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. قدرت کو منظور کچھ اور تھا, ایک امریکن ایئر ہوسٹس وہ جو اگلی ہی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی سامنے بالکل, وہ ہماری بات چیت کچھ کچھ سن رہی تھی. تو اس نے ایک دم سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید کچھ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں کچھ دو ایک باتیں پوچھنا چاہتی ہوں, پوچھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ضرور. تو اس نے پہلا سوال اس امریکن لڑکی نے پردے کے بارے میں, اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں سے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر رہی ہوں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مگر یہ پردہ سسٹم میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ نے آدھی آبادی کو بالکل بند کر دیا, قید کر دیا. ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور بھی سکھائی ہے کہ جب بھی تم سے کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کوئی بات پوچھے تم اپنے علم عقل سمجھ گیان پر بالکل بھروسہ مت کرنا, تم فوراً دل دل میں اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا, اللہ سے مانگنا کہ اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم. یہ عمل مجھ کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا, مولانا جب بھی آپ سے کوئی بات پوچھا کرے کوئی سوال کیا کرے آپ فوراً اس کلمے کے ذریعے اللہ سے رہنمائی مانگا دیجیے. اللہ ان کے رب بلند فرمائے. چار نسخہ بتا گئے, جب بھی کوئی پوچھتا ہے اگر اللہ کی توفیق سے مجھے یاد آ گیا اور میں نے اللہ کی طرف دل دل میں متوجہ ہو کر یہی مانگنا شروع کر دیا تو ہمیشہ کا تجربہ ہے اللہ ایسا جواب دل میں ڈالتے ہیں جو بعض لوگ اس سے پہلے کبھی دل دماغ میں نہیں آیا ہوتا. چنانچہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اس جگہ پر جس جگہ پر اس بندی نے پوچھا اللہ نے مجھ کو اسی دعا کے ذریعے اپنے سے رابطہ قائم کرنے کی توفیق دے دی, اور ابھی میں بس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگ رہا تھا وہ ایک دم دل میں ایک عجیب جواب آیا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں میں آپ کے ہی ملک میں ایک بہت ہی دلچسپ کیس چلا تھا اور اس پر آپ کے یہاں کا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, شاید آپ کو اس سے آپ کے سوال کا جواب ملے. میں نے ان کو بتایا کہ 1973 میں آپ کے یہاں امریکہ میں ایک صوبہ ہے ٹیکسس, اس کا کیپٹل ہے ہیوسٹن. اس ہیوسٹن میں ایک بڑا دلچسپ مقدمہ چلا, ایک نوجوان اپنے بریف کیس میں اس نے رکھے تقریباً 1,00,000 یا کچھ زیادہ ڈالر کے ہیرے جواہرات اور کچھ سونے کے زیورات, اور وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور جس سڑک کے کنارے اس کا اپنا اپارٹمنٹ تھا اس کا اپنا فلیٹ تھا اس نے نیچے سڑک کے کنارے اس نے بریف کیس کھول کر رکھ دیا اور چپ چاپ گاڑی پار کر کے اوپر چلا گیا, اور اوپر سے وہ بالکنی سے دیکھنے لگا کہ دیکھیں میرے بریف کیس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے تماشا. چند منٹ کے بعد کوئی اور گزرا اپنی گاڑی سے, گاڑی اس نے روکی, قریب سے اتر کر دیکھا, بریف کیس میں تو بہت قیمتی مال تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا, دیکھا کوئی نہیں ہے, رات کا وقت ہے, بالکل سناٹا ہے, گولڈن چانس ہے. اس نے بریف کیس اٹھایا اور اپنی گاڑی میں لے کے بھاگا. اب اس نے اوپر سے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فوراً پولیس کو انفارم کیا, اور اس نے پولیس نے قریب ہی اگلے کسی چوراہے پر اس کو گرفتار کر لیا. ظاہر ہے ہمارے یہاں کی پولیس تو تھی نہیں کہ اگر جرم ہو دہلی میں تو تلاش ہوگی لکھنؤ. تو اب جو گرفتار ہوا, کیس چلا, تو چلتے چلتے جب ہائی کورٹ تک پہنچا تو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تو میں نے اس لڑکی کو وہ سنایا, اس بچی کو, کہ بھئی یہ دیکھو کیا دلچسپ فیصلہ کیا آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ نے. ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے اس بریف کیس کو اٹھایا, اصل مجرم وہ ہے جس نے اس بریف کیس کو سڑک پر کھلا ہوا رکھا. جو چیز حفاظت کے لائق ہو اس کو اگر کھلا ہوا رکھ دیا جائے تو اس کو چرانے والا اصل مجرم نہیں ہوتا, کھلا رکھنے والا اصل مجرم ہوتا ہے. اس لیے اس ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ 6 مہینے کی یا 1 سال کی جیل کی سزا دی جائے اس کو جس نے اس کو باہر رکھا تھا, وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ, یعنی اس کے دماغ کا علاج بھی کرایا جائے, اس لیے کہ سم تھنگ از رانگ, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے دماغ میں. تو جیل میں بھی رکھا جائے, علاج بھی کرایا جائے, اور جس نے اس کو اٹھایا تھا اسے کوئی سزا نہ دی جائے. نہیں, اس سے ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی $20,000 تم واپس کر دو اس کے پچھلے مالک کو, اور باقی $20,000-30,000 کسی چیریٹیبل سوسائٹی کو ڈونیٹ کر دو, باقی سب تمہارا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے آپ کو یاد دلایا, آپ کو کچھ جواب ملا اس سے مجھے؟ تو ایک آدھ منٹ اس کو لگا سوچ کر جواب کے نکالنے میں, پھر میں نے کہا میں آپ کی مدد کرتے ہوئے کہتا ہوں, اسلام کی نگاہ میں, اسلام کی نگاہ میں ایک ایک لڑکی, ایک ایک عورت ایک بیوٹیفل ڈائمنڈ ہے, ایک زبردست انتہائی پریشس جویل ہے, ایک قیمتی زیور ہے, اس کی حفاظت کی جانی چاہیے, اس کو لٹوروں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو عورت یا لڑکی اپنے آپ کو اوپن کرے گی وہ گویا خود انوائٹ کر رہی ہے کرمنلز کو, چاہو جرم کرو. لہذا آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سزا اس نوجوان کو نہیں دی جائے گی جس نے اس کو دیکھ کر سیٹی بجائی, اس لڑکی کو دی جائے گی جس نے اپنے آپ نے اس سیٹی کو انوائٹ کیا. بس عجیب و غریب معاملہ ہوا, آج تک مجھے وہ منظر یاد آتا ہے آنکھوں کے سامنے, کہ جب اس وقت میں نے یہ بات اس کو ایکسپلین کی تو وہ کہنے لگی کہ واٹ اے ونڈرفل فلاسفی, کتنے شاندار ایک فلسفہ آپ نے بیان کیا, ایک حکمت اور اسپرٹ بیان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو کوئی بہت ہی گہری سائنٹیفک اپروچ پر مبنی کوئی سسٹم ہے. ہم کو تو بتایا گیا ڈوگماز ہیں اور پتہ نہیں کہ ایک ڈارک ایجز کی کچھ ٹریڈیشنز ہیں, ہم کو تو اس طرح بتایا گیا, حالانکہ یہ تو بالکل کچھ اور نکلا. میرے ذہن میں تو ابھی اور بھی کچھ سوالات ہیں, لیکن اب تو فلائٹ لینڈ کر رہی ہے, میں تو اپنی بیٹھ سکتی, مجھے تو سب اس میں لگنا ہے اور آپ کو یہیں پر اترنا ہے. تو اب کیا ہوگا میرے آگے کے سوالات کا؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جہاں رہتی ہوں گی وہاں بھی اسلامک اسکالرس ہوں گے, علماء ہوں گے, آپ وہاں کسی سے رابطہ قائم کر لیں. تو اس نے کہا نہیں, آپ مجھے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں, میں اس وقت مدینے میں پڑھتا تھا, ریسرچ کر رہا تھا وہاں, میں نے اپنے ہاسٹل کے وارڈن کے آفس کا نمبر دیا, میرے پاس تو کوئی فون اس وقت نہیں تھا. میں نے کہا کہ آپ وہاں پر رابطہ قائم کر سکتی ہیں اور فلاں دن مہینے میں ایک مرتبہ آپ فون کریں, جمعے کے دن میری چھٹی ہوتی ہے, یہ ٹائمنگ ہوگی, میں اس کو میں اٹینڈ کروں گا, آپ کچھ پوچھیں گی تو اگر میں بتا سکوں گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں مرد بھی بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں اور شاید مستورات بھی موجود ہیں, سب کے سب گواہ رہنا کہ اگلے تقریباً 3-4 مہینے 5-6 مہینے تک لگاتار ہر مہینے وہ اللہ کی بندی فون کرتی تھی, کسی ایک مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھتی تھی, میں جو بتا سکتا تھا بتاتا تھا. 5-6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ اس کا فون آیا تو اس نے کہا کہ آج میں نے آپ کو کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیا ہے, یہ خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اس وقت اسلامک مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے ابھی چند منٹ پہلے اسلام قبول کیا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا داستان ہماری, ہم ہی سو گئے داستان کہتے گئے, ہم خود بدل گئے, ہم بگڑ گئے, ہم نے سنتیں چھوڑ دی, ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا, ہم خود شکست کھا گئے, مروب ہو گئے, ہم دوسروں کی نقل کرنے لگے. ورنہ اگر ہم ایک بار پھر طے کر لیں کہ ہم سب سنت و شریعت پر عمل کریں گے, اپنے دلوں کو گندگیوں سے پاک کریں گے, اور جب موقع ملے گا اللہ کے بندوں اور بندیوں کے سامنے محبت کے ساتھ اس تحفے کو پیش کریں گے, تو دنیا میں اچھے انسانوں کی آج بھی کمی نہیں, دنیا میں سچائی کو قبول کرنے والے انسانوں کی آج بھی کمی نہیں ہے. یہ تو میڈیا کے شور کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا بگڑ گئی ہے, لیکن میں سچ کہتا ہوں جو اندر کے سماج کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی دنیا کے انسانوں کی اکثریت اندر سے اچھی ہے. اس لیے سارے بھائی اور بہنیں, سارے مرد اور عورتیں آج کی اس مجلس میں اگر کوئی ٹھوس فیصلہ کر لیں گے تب ہوگا کہ واقعی کوئی کام ہوا, ورنہ بھائی جلسے تو ہوتے رہتے ہیں, بیان تو ہم سنتے رہتے ہیں. آج اگر ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھائی آج ہم ایک بات کا فیصلہ کرتے ہیں, پہلی بات اب تک ہم نے اپنی زندگی کو جس ترتیب پر گزارا ہے ہم اپنے اللہ سے آج معافی مانگیں گے, آج توبہ کریں گے, آج پکا ارادہ کریں گے کہ اب ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں گے. زندگی کی ترتیب کو بدلنے میں ایک چیز بہت لازمی سمجھیے. دیکھو عزیز لوگوں, میرے بہت پیارے لوگوں, اس طور پر زندگی مت گزارو کہ کبھی سال ہاں سال میں کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تو اس کا بیان ہم سن لیں. بیمار آدمی اس کا انتظار تو نہیں کرتا کہ جب ہمارے شہر میں کوئی ڈاکٹر آئے گا تو ہم علاج کر لیں. بیمار آدمی تو بھاگ بھاگ کر جاتا ہے نا بھائی, وہ کبھی اس کا انتظار تو نہیں کرتا. آپ یا تو آپ یہ کہہ دو مجھ سے کہ آپ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں, ساری شریعت پر آپ عمل کرتے ہو, ساری سنتوں پر عمل کرتے ہو, دل بالکل ٹھیک ہے, مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی, آپس میں محبتیں بھی ہیں, کمائیاں بھی حلال ہیں, نگاہوں پر کنٹرول ہے, کوئی خرابی ہے ہی نہیں, بہت مبارک. لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایک انسان اپنے بارے میں یہ کہہ پائے گا کہ جائے گا پورا مجمع. ہم سب اعتراف کرتے ہیں, سچے دل سے مانتے ہیں کہ ہم میں بہت کمیاں ہیں, بے شک ہم میں بہت خرابیاں ہیں. کوئی اپنے غصے سے پریشان ہے, کسی کے گھر والے اس کے غصے سے پریشان ہیں, کسی کے اندر تکبر ہے, ذرا سی بات پر وہ خفا ہو جاتا ہے, کسی کے اندر حسد کی بیماری ہے, کوئی اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا, اس کو دیکھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, تصویریں دیکھتا ہے, پریشان ہوتا ہے. ہیں کمیاں ہمارے اندر, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کمیاں نہیں ہیں. دیکھو ایک بات لازم سمجھو, آپ اپنی زندگی کو اس طرح ضرور ری شیڈیول کرو کہ ہر شخص, چاہے وہ بڑے سے بڑا سیٹ ہو, غریب سے غریب آدمی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن آپ یہ طے کرو کہ مجھے مہینے میں کم سے کم ایک دو دن کسی اچھے ماحول میں گزارنے, ضرور گزارنے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں اس طرح زندگی کا طریقہ سکھایا جائے. کچھ علم کی باتیں ہوں, کچھ ذکر کی باتیں ہوں, کچھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے. آپ دیکھو اگر ہم پابندی کے ساتھ ایسی جگہ جاتے رہیں گے تو کیا چند دفعہ جانے سے ہمارا علم بہت بڑھ نہیں جائے گا؟ کیا ہمارا دل کا ایمان بہتر نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ بدل نہیں جائے گا؟ ہزاروں لوگ ایسے ہی ہیں, لاکھوں لوگ دنیا میں اس کے گواہ ہیں کہ جب تک وہ غافل تھے عجیب طرح کی زندگی گزر رہی تھی, اور جب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی چاہے جتنی مشغولیت ہو مجھے اپنی زندگی گزارنے کو, زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس تو جانا پڑے گا, کسی علم والے اور ذکر والے کے پاس جانا پڑے گا, مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا, ان کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا, ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ میرے اندر یہ والا گناہ ہے, یہ خرابی ہے, میں کیسے اپنے آپ کو اس سے بچاؤں, وہ ترکیب بتائیں. تو چند بار جاتے رہنے سے زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جائے, اور پھر وہی انسان اپنے پورے گھر کو بدل لیتا ہے، اپنے پورے گھر کے ماحول کو بدل لیتا ہے. ایک بات یہ طے کر لیں کہ یہ بالکل لازم ہے. آپ کہاں جائیں یا آپ مشورہ کریں اپنے علماء سے. الحمدللہ گجرات کے اندر بھی ایسے ایسے چوٹی کے اکابرین موجود ہیں، آپ ان کے پاس کہیں جا سکتے ہیں، آپ ان کے کسی مجلس میں جا سکتے ہیں کہ بھئی کہاں مجلس ہوتی ہے سورت میں، حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ ان کی، وہاں جا کے بیٹھیں، دیکھیں گے پھر آپ کو کتنا نفع ہوتا ہے. اور آپ کہیں کے بارے میں پتہ لگائیں، معلوم کریں ہم کہاں جا سکتے ہیں جہاں ہم کو ذرا کچھ سننے کو، سیکھنے کو، جاننے کا موقع ملے، کچھ ہم کو اچھا ماحول ملے، کچھ ہم کو اچھی دعائیں ملیں، تو انشاءاللہ سب کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے. پھر جب آپ کا گھر کا ماحول بدلے گا تو اللہ اکبر، ایک عورت جب بدلتی ہے تو پوری نسل بدل جاتی ہے. ہمارے حضرت اکثر کہا کرتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی نسل پڑھی. ہمیشہ یہ جملہ کہا گیا کہ ایک ماں جب بنتی ہے، جب ایک ماں کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جب ماں تہجد پڑھنے لگتی ہے، اپنے آنچل پھیلا پھیلا کر اللہ سے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگنے لگتی ہے، اللہ کی خاص رحمت بھری نظر پڑتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی میں ماں دعا مانگتے مانگتے رو پڑی، اور رونے کی آواز سے بچے کی آنکھ کھل گئی، اور بچہ تڑپ کر پوچھنے لگتا ہے، امی آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا بات کیا ہے، جلدی بتائیے کیا بات ہے. ماں کیا بتائے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، ماں بچے کو خاموش کرتی ہے، تسلی دیتی ہے، بچہ ضد کرتا ہے، مجبوراً ماں کی زبان سے کبھی کبھی نکل آتا ہے، بیٹا میں کیا کروں، اپنی آخرت کی فکر کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بیٹا جب تو اٹھ ہی گیا ہے تو تو بھی میری دعاؤں پر آمین کہہ دے، تو بالکل بے گناہ ہے اور بالکل معصوم ہے، تیرے اعمال نامے میں ایک بھی تو گناہ نہیں ہے، اگر تو آمین کہہ دے گا تو شاید اللہ آج میری مغفرت کر دے. اب سوچو اگر ماں نے بچے سے اس طرح بات کی، بچے کے دل پر نقش ہو جائے، وہ بچہ آگے چل کر نیک انسان بنے، فرما بردار بیٹا بنے گا. بہت عجیب گندگیاں گھروں میں آ گئی ہیں، عجیب طرح کا ماحول ہے گھروں میں، قرآن کی تلاوت کا ماحول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. آج کیا میں آج کیا آج یہ امید کروں، آج آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ تھوڑا سا قرآن اپنے گھروں میں ضرور پڑھیں، اللہ آپ کو اس وعدے کے پورا کرنے کی توفیق دے. آپ روزانہ قرآن مجید کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھیے، یہ قرآن اللہ کا نور ہے، آپ جب اس قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا دل بدلے گا، آپ کے دل کے اندر روشنی آئے گی، گھر کے اندر برکتیں اتریں گی، گھر کے اندر فرشتے اتریں گے. پھر گھر میں اپنی بہنوں سے بھی کہیے تم بھی پڑھو، بھائیوں سے بھی کہیے تم بھی پڑھو، پورے گھر میں نہ آپ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیجیے، تھوڑی دیر پڑھ لیجیے، لیکن گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا. اور جب قرآن پڑھا جائے گا تو یقین رکھیے خود بخود ٹی وی بند کر دیا جائے گا، خود بخود ان سب چیزوں کی اس سے چھٹکارا ملے گا. اور انشاءاللہ جاء الحق وزہق الباطل، یہ اللہ کا قانون ہے، حق جب جہاں آتا ہے باطل وہاں سے نکل جاتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کیجیے گا تو خراب چیزوں سے گھروں کو چھٹکارا ملنا آسان ہو جائے، آپس میں محبتوں سے پیش آنا. میں نے ایک سنت تو بتا دی عورت کی کہ وہ جب شوہر کو رخصت کرے یا گھر کے مرد کو رخصت کرے تو کس طرح کرے. مردوں کے لیے بھی تو سنت ہے کہ جب وہ واپس آئیں اپنے گھروں میں یا جس وقت بھی گھر میں داخل ہوں تو وہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل، یہ مردوں کے لیے سنت. زندگی میں صرف ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر مسکرائے اور بغیر سلام کیے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، صرف ایک مرتبہ. حضرت خدیجہ نے دیکھا اور وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول سلامہ خیریت تو ہے، آپ کیا ہوا کیا؟ حضور نے فرمایا نہیں کوئی خاص بات تو نہیں. نہیں آج تو آپ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں، آپ بغیر سلام کیے اور بغیر مسکرائے ہوئے گھر میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہے. جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ الٹے قدم آپ اپنے گھر سے واپس باہر جائیں، باہر نکلے پھر دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوئے، اس بار جو داخل ہوئے تو سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور فرمایا خدیجہ اللہ تم کو جزائے خیر دے, ایک بڑے نیک کام کے ثواب کے محروم ہونے سے آج تم نے مجھ کو بچا لیا. نوجوانوں ایک بات کی اور ایک بات آج اور آج اللہ سے مانگ لو, اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھو, اپنے ماں باپ سے محبت سے باتیں کرو اور جب موقع ملے اپنے ماں باپ کی تھوڑی خدمت کرو, سر دباؤ پیر دباؤ ان کی خدمت کرو, پھر دیکھو تم کو اس سے کیا ملتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بہت بڑے عالم تھے. جس وقت امام شافعی نکلتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 4,000 آدمی سڑکوں کے کنارے ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور بہت خوبصورت شخصیت تھی امام شافعی, بہت حسین چہرہ تھا, عجیب منور چہرہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام شافعی کا معمول تھا کہ چاہے جتنا رات میں مشغول ہوتے نماز میں ذکر میں عبادت میں مطالعے میں, جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ اب اماں جان بستر پر لیٹ گئیں آرام کرنے کے لیے, یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آتے اور اپنی ماں کے سر دباتے پیر دباتے سر میں تیل لگاتے, یہاں تک کہ آخر میں اپنی ماں کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے تھے. تو ان کی ماں تڑپ کر کہنے لگتی تھی محمد, ان کا نام تھا محمد, محمد ابن ادریس, محمد محمد یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, میرے پیروں کے تلوے کیوں چاٹ رہے ہو, تم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو, اتنے بڑے امام ہو, تم کیا کر رہے ہو. امام شافعی کہتے تھے اماں میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹ رہا, میں اپنی جنت چاٹ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ہوتی ہے ماؤں کے پیروں کے نیچے. اے نوجوانوں جس دن ماں کا جنازہ گھر سے نکلے گا خون کے آنسو رو گے اور زندگی پھیکی ہو جائے گی, زندگی پھیکی ہو جائے گی. اللہ تم سب کے سروں پر تمہارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. کیا اچھا ہو آج اس مسجد سے اٹھنے کے بعد ہر نوجوان جائے اور وہ اپنی ماں سے کہے امی مجھے معاف کر دی, میں آج آپ سے معافی مانگے بغیر نہیں سوؤں گا, آج مجھے پتا چلا ہے آپ کے بہت حق ہیں, میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا. نوجوانوں جانتے ہو ماؤں کے حقوق کیا ہیں؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول میں نے بہت سنا تھا ماں کے حق کے بارے میں, اس مرتبہ میں نے اپنی ماں کو جن پر فالج گر گیا تھا جو بالکل معذور ہیں پورا حج کرایا ہے اپنے کندھے اور کمر پر بٹھا کر, اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا. فرمایا آپ نے جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں. آج کل اس معاملے میں بہت سے نوجوانوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں, ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتے ہیں زور سے بول دیتے ہیں, بلکہ یہ تو فتنوں کا وہ دور ہے کہ لڑکے تو لڑکے بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کے معاملے میں گستاخ ہونے لگے. انتلی دل امت و ربتا, ایک دوست اپنے دوست سے بہت ہنس کے مسکرا کے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں بیچ میں پکارتی ہے بیٹا ایک بات سن لو, تو بیٹا چلچلا کر کہتا ہے ابھی رک جاؤ یار 10 منٹ کے بعد بات کریں. کیا طریقہ ہے, 10 کروڑ دوست قربان ہو جانے چاہیے ایک ماں کی اشارے پر. کیا حیثیت ہے دوستوں کی, یہ دوست کام آئیں گے؟ نہ دنیا میں کام آئیں گے اور نہ آخرت میں کام آئیں گے. کہاں ہیں آج کے زمانے میں وہ دوست جو کسی دوست کے خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ جانتے ہو ہماری ماں نے ہمارے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کتنی مشکل سے انہوں نے ہم کو اپنے پیٹوں میں رکھا, کتنی تکلیف کے ساتھ انہوں نے ہم کو دنیا میں جنم دیا, کتنی مصیبت کے ساتھ انہوں نے ہم کو دودھ پلایا. آج ہم ان کو بڑھاپے میں کیا سزا دے رہے ہیں, کیا سلا دے رہے ہیں؟ یہ مغرب کا رواج ہوگا, مغرب والوں کو مبارک ہو کہ ذرا سا بوڑھی ہوئی ماں ذرا سا بوڑھا ہوا باپ اور نوجوان لڑکے نے اولڈ سینٹر کو فون کیا اور کہا کہ جلدی آؤ ہمارے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ سینٹر میں رکھو, آئی ول پے فار دیم, میں پیسے ادا کر دوں گا لیکن گھر میں میں نہیں رکھوں گا ان کو. جانتے ہو کیا ہو رہا ہے, میں کتنی مرتبہ ان ملکوں میں گیا ہوں اور میں شوق ہوا کرتا تھا کہ میں ذرا موقع ملتا تھا میں اپنے میزبانوں سے کہتا تھا کسی اور سینٹر میں لے چلو, ان بوڑھے لوگوں سے باتیں کریں. امریکہ اور یورپ کا حال یہ ہے کہ آپ اگر سڑک پر سے گزر رہے ہو تو آپ کو ڈیوائڈر پر کھڑے ہوئے بوڑھے ملیں گے, ریڈ لائٹ پر, ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوئے بوڑھیاں عورتیں ملیں گی. وہ بےچارے, میں نے شروع میں سمجھا کہ یہ لوگ شاید بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ وہاں پر کسی اور مقصد سے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے گلے میں ایک کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کین یو اسپیئر 5 منٹس فار می, یعنی کیا 5 منٹ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے جب ایک دو عورتوں کے گلے میں, ایک دو مردوں کے گلے میں یہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے پوچھا کہ کیا بولا تھا, مین کیا مطلب کیا اس کا, یہ لوگ تو پیسے نہیں مانگ رہے. جو لوگ پیسے مانگتے ان کے گلے میں لگا ہوتا ہے آئی ایم ہوم لیس پلیز ہیلپ می, ان کے گلے میں لگا ہوتا ہے کین یو ہیلپ می پلیز, اس طرح کی جملے لکھے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ 5 منٹ ہمارے لیے فارغ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا میزبان نے کہ مولانا آپ خود ڈائریکٹ ان سے بات کیجئے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا, میں ابھی روکتا ہوں گاڑی. انہوں نے گاڑی پارکنگ میں جا کے پارک کی, واپس ہم لوگ ٹہلتے ہوئے آئے اور اس کے بعد اس لیڈی سے ہائی ہیلو کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہمارے گیسٹ باہر سے آئے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہوا ہے. تو وہ رونے لگی, شی واز ان ٹیئرز, رونے لگی اور کہنے لگی کہ کیا کروں, میرے بیٹے نے مجھ کو اولڈ سینٹر میں پھینک دیا ہے لا کر, کوئی یہاں مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے, تو میں باہر نکل کر آئی ہوں, آپ اگر اتنا کریں, میں آپ سے پیسے نہیں مانگتی, پیسے میرے پاس ہیں, آپ سے 5 منٹ مجھ سے بات کر لیں تو میں زندگی بھر آپ پہ احسان نہیں بھولوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک یہ تہذیب ہے, ایک یہ تہذیب ہے جس کو آج کل دنیا تہذیب سمجھ رہی ہے, جس کی وجہ سے جانے انجانے میں آج ہمارے بچے اور بچیاں اپنی سہیلیوں, اپنے بوائے فرینڈس, اپنے گرل فرینڈس, معاذ اللہ, ان کے ساتھ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے اور گھومتے ہیں, اور ماں باپ کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں. آج کسی سے بھی اگر اس طرح کی غلطی ہوئی ہو ہماری عزیز بچیوں سے یا ہمارے عزیز نوجوانوں سے, کیا اچھا ہو کہ آج سب اپنے اللہ سے معافی مانگیں, اور چونکہ اس میں انوالو ہیں ماں, تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ گھر جا کر اپنی ماں اپنے باپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ آج ہم کو بیان میں بڑا شرم آئی, بڑا احساس ہوا, امی ایک بار آپ کے ماں جانتے ہو جب تم یہ جملہ کہو گے تو, ماں تو محبت کی دیوی ہوتی ہے, ماں تو رونے لگے گی یہ بات سن کے, ماں کہیں گے بیٹا کیسی بات کر رہے ہو, تم تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو, میں تمہیں ناراض ہوں گی, میں تم سے ناراض ہو کر جی سکتی ہوں, تم مجھ سے ناراض ہو سکتے ہو, میں تم سے ناراض نہیں, تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو, میں تم کو چھوڑ کر نہیں جی سکتی, تم اپنی بیوی کو ترجیح دے سکتے ہو میرے اوپر, لیکن میں تم پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گی. دنیا میں کتنے شوہر اپنی بیویوں سے صرف اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ تم کو مجھ سے زیادہ اولاد سے محبت ہے. یہ بڑے دلچسپ جھگڑے ہیں. اکثر دنیا میں مردوں کو اپنی بیویوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی تم کو مجھ سے محبت کم ہے, اپنے بیٹے سے زیادہ ہے. وہ ماں کیا کرے, وہ مجبور ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کو جو محبت اپنی اولادوں سے ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں. عورت تو پیدا ہی کی گئی ہے ماں بننے کے لیے, چنانچہ چھوٹی سی بچی اور بیٹی وہ بھی کیا کھیل کھیلتی ہے, گڑیا گڈے کا کھیل کھیلتی ہے, اس کو گود میں کھلاتی ہے, اس کو بوتل سے دودھ پلاتی ہے, اس کو بستر پر سلاتی ہے. اس بچی کو کیا معلوم کہ مجھے آگے چل کے ماں بننا ہے, لیکن یہ وہ فطرت ہے کہ اللہ نے بچی کو پیدا ہی کیا ماں بننے کے لیے, تو شروع سے اس کے اندر ماں والی ادائیں اور ماں والی ادائیں کھیل کھیل کی شکل میں وہ اس کے جسم سے ظاہر ہونے شروع ہوتی. اللہ کے بندو, آج کے دن اور اکثر الحمدللہ یہ سازش کا معمول ہے, میں وہ باتیں زیادہ بیانوں میں کرتا ہوں جو افسوس یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے دین بیانوں میں نہیں چھیڑی جاتی. دین نام ہے زندگی گزارنے کے طریقے کا, گھر میں کیسے رہو, بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہو, اپنی بہنوں سے کیسے پیار کرو, اپنی بہنوں کی عزتوں کی کیسے حفاظت کرو, اپنے وقت کی کیسے حفاظت کرو, اپنے گھر کو کیسے صاف ستھرے رکھو, ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، ایک نند اور بھاوت کے درمیان کیا محبت بھرا رشتہ رہے، یہ دین ہے. جس گھر میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں اس گھر میں دین کی نہیں ہے، اس میں اس گھر میں پورا اور حقیقی دین بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. جس گھر میں نند اور بھاوت میں جھگڑے ہوں اس گھر میں حقیقی دینداری نہیں ہے. اگر سچی دینداری ہوگی تو گھر میں پیار محبت کا ماحول ہوگا. اور پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتا ہوں، یہ والا دین وہی لوگ عمل کر سکتے ہیں جن کے دل صاف. مسئلہ گھوم پھر کر آتا ہے دل کا. میں نے بات شروع کی تھی دل سے اور بات مکمل کر رہا ہوں دل پر. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے تو ایسا زیاں نہیں. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم. مسئلہ یہ ہے ہمیں اپنے دل کو کی فکر کرنی ہے. لوگوں سچ کہتا ہوں آج کی عجیب و غریب زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے. ایک بات پوچھوں، آپ میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے اب تک کی زندگی میں 10 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کا جائزہ لیا ہو؟ کوئی ہے؟ 10 منٹ اکیلے بیٹھ کر کس نے دیکھا ہو اپنے دل کو، میرے دل کا کیا حال ہے؟ میرے دل میں حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں تکبر تو نہیں ہے، میرے دل میں لالچ تو نہیں ہے، کیا ہے میرے دل کا حال؟ لوگوں عمر پوری گزر جاتی ہے، ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، اپنے دل کو ایک مرتبہ جھانک کر نہیں دیکھتے. کیا زندگی ہے! دل کو نہیں دیکھتا اس دور کا انسان، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. بھاؤں کے اوپر کا ایک بال سفید تو نہیں ہو گیا، بڑھ تو نہیں گیا، گھٹ تو نہیں گیا، ایک ایک چیز کو انسان آج کل کا دیکھ رہا ہے. ذرا وزن بڑھا اور آدمی پریشان ہوا، اور ذرا وزن گھٹا تو آدمی پریشان ہوا، اور ذرا قد بڑھا تو پریشان ہوا، اور ذرا ہائٹ کم رہ گئی تو پریشان ہوا. یہ کریم، وہ پاؤڈر، وہ مساج، وہ مسالہ، اور وہ ایکسرسائز، وہ یوگا. اے اللہ کی پناہ، صرف بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری دنیا میں چل رہی ہے صرف بدن کو فٹ کرنے کے لیے. سب مبارک ہے، کرو بھائی، لیکن دل کا کیا حال ہے؟ کچھ خبر نہیں، کچھ خبر نہیں آج کے انسان کو کہ میرے دل کا کیا حال ہے. کبھی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے دل کا کیا حال ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لوگوں تم دل والوں کے پاس بیٹھو گے تب تم کو اپنے دل کے بنانے کا طریقہ آئے گا. اہل دل اللہ والے، ان کی یہی پہچان ہے کہ وہ سب سے زیادہ انسانوں کی توجہ ان کے دل کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جس کی توجہ ان کے دل کی طرف بن گئی وہ اچھا انسان بن گیا. اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، اس کو دنیا میں وہ زندگی کو انجوائے کرنے لگتا ہے، وہ خوش رہتا ہے. جس انسان کا دل بنا ہوا ہو اس کے بچے فخر سے کہتے ہیں ہمارے ابو سے بہتر دنیا میں کسی کو اپنا باپ نہیں ملا. یہ بالکل اصول کی بات ہے، مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. اس عاجز نے ابھی چند منٹ پہلے اپنے یہاں آنے سے پہلے دوستوں سے کہا تھا کہ جب بھی میں، چونکہ میری قسمت نے پوری دنیا میں پھرنا لکھا ہے اور بچپن سے سیاحت لکھی ہے، تو ایک خاص بات میں محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں پر نظر پڑتی ہے، ملتا ہوں تو مجھے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں. میرا احساس ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے، آپ کا جو شہر ہے، آپ کا جو صوبہ ہے، اس میں زندگی ہے. یہ مردہ شہر نہیں، یہ مردہ علاقہ نہیں. یاد رکھیں، زندہ ہی لوگ محبت بھی کرنا جانتے ہیں اور زندہ ہی لوگ نفرت بھی کرنا جانتے ہیں. اچھی طرح سمجھے میرے اشارے کو. اگر یہاں کچھ لوگوں سے کبھی نفرت کی بھی تھی اور قتل و غارت گری کا ایک عجیب و غریب طوفان مچایا بھی تھا، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی زندہ ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے. نبیوں کے غلام بہت گہرائی میں جا کر کسی بات کا تجزیہ کرتے ہیں. زندگی ہے آپ کے اندر. اس لیے خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ والوں سے تعلق کو جوڑیں، خدا کے لیے اپنے اوپر احسان کریں، اپنے اوپر مہربانی کریں. اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو حوصلے دیے ہیں, جان و مال دین پر لگانے کا مزاج بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ ذرا کسی اللہ والے سے جو دل والا ہو اس سے تعلق جوڑ دیں. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے, ہر شخص کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہو, اس سے محبت کرے, اس سے تعلق ہو, اس سے سیکھے, اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ مردوں اور عورتوں سب کے اندر ایک ترقی ہوگی, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے علاقے کا, آپ کے شہر کا, آپ کے صوبے کا ماحول بدل جائے گا. اللہ کرے جلد ایسا ہو اور آپ کی اور ہماری سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی ابھی دعا ہوگی, دعا سے پہلے ایک تو ضروری اعلان غور سے سن لیجیے. ابھی ہم نے اور آپ نے اتنی دیر میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے کچھ دین کی باتیں سنی, زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں باتیں سنی. اگر آپ مستقل طور پر سننا چاہیں بہت آسان طریقہ ہے, اللہ کے ایک بڑے صاحب دل بندے میرے حضرت اور پوری دنیا میں اس وقت شاید سب سے زیادہ محبوب العلماء و الصلحاء ہمارے حضرت مولانا عبدالفقار احمد دخشمندی دامت برکاتہ, ان کے بیانات کی سیڈیاں یہاں پر موجود ہیں. کہاں لگایا گیا اس طرح؟ سامنے, میرے سامنے بائیں جانے ایک اسٹال لگا ہوا ہے, وہاں آپ جانے سے پہلے وہ بیانات کی سیڈیاں لے کر جائیں. آپ گھروں میں سنیں اور مستورات سنیں, بچیاں سنیں, آپ اپنے دوستوں کو گفٹ دیں. انشاءاللہ جب یہ آوازیں گونجیں گی آپ کے گھروں میں, آپ کی گاڑیوں میں یہ سیڑھیاں بجیں گی, تو انشاءاللہ آپ کے دل بدلیں گے. اسی طرح حضرت کے بیانات کا جو ایک کتابی ایڈیشن ہے خطبات ہند کے نام سے, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. جو حضرات اردو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کتاب کو خریدیں, علماء کو پیش کریں. اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب خرید لیں اور کسی ایسے شخص کو دے دیں جو پڑھے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائے. اسی طرح الفرقان ایک اردو کا رسالہ 80 سال سے نکلتا ہے, اب میں ہی اس کا ایڈیٹر ہوں تقریباً آج سے کافی عرصے سے. اس لیٹسٹ شمارہ اس رسالے کا یہاں آج موجود ہے. اس میں آج کل کے عالمی حالات پر ایک ایڈیٹوریل ہے میرے ہی ہاتھ سے لکھا ہوا, ضرور میں چاہوں گا کہ سمجھدار لوگ اس رسالے کو لیں اور پڑھیں اور سنیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا تبدیلیاں ہیں, کیا امکانات ہیں, کیا ہو رہا ہے, پورے مغربی دنیا میں امریکہ اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے, اور پورے افریقن اور عرب کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح ایک تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے. اس پر میں نے کچھ لکھا ہے, اچھا ہوگا کہ اگر سمجھدار لوگ اس کو پڑھیں. تو سیڈیاں ہیں, کتاب ہے, الفرقان ہے, ان چیزوں کو ضرور لیتے ہوئے جائیں تاکہ ایک مستقل طور پر آپ کا رابطہ جڑ جائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا. اب دعا مانگ لیں بھائی, دعا سے پہلے, بہت اچھا, دعا سے پہلے ایک چند سیکنڈ ذرا زندگی بھر کے اب تک کے گناہوں کو یاد کر کے ایک شرمندگی کی کیفیت پیدا کر لیجیے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچئے کہیں اللہ سے دل دل میں کہ اللہ, اللہ ہم بہت گنہگار ہیں مگر آپ بہت مہربان ہیں, آج معاف کر دیجئے. آج شمسی کیلنڈر کے حساب سے, عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ایک نئے سال کا پہلا دن تھا. اللہ اب ہماری زندگی میں ایک نیا دور شروع کروا دیجئے. آج اللہ پاک سے یہ دعا خوب مانگ لیجئے, اللہ قبول فرما دیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ اللہ ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں بہت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, آج معاف فرما دیجئے, آج سن لیجئے, آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے. اللہ ذرا ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ کتنا بڑا مجمع سردی کی ٹھنڈی رات میں آپ تو منانے کے لیے بیٹھا ہے اللہ, اور یہاں ان کے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے اللہ؟ اللہ یہ سب شرمندہ ہیں, یہ دل سے اقرار کر رہے ہیں اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں بننا چاہیے, ہم کیا منہ دکھائیں گے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم کیسے سامنا کریں گے اللہ؟ یہ سب شرمندہ ہیں, آپ معاف کر دیجئے, آج آپ معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے اللہ, معاف فرما دیجئے اللہ, معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف فرما دیجئے اللہ, معاف فرما دیجئے اللہ, راضی ہو جائیے اللہ, ہماری زندگیاں بدل دیجئے اللہ, ہماری زندگیوں کی ترتیب بدل دیجئے اللہ, ہمارے دل بدل دیجئے اللہ, ہمارے دل بدل دیجئے اللہ, ہمارے دل بدل دیجئے اللہ, ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے اللہ, ہمیں زندگیوں کا طریقہ سکھا دیجئے اللہ. اللہ ایک بچہ اپنی نجاست میں گندا گندا ہو جاتا ہے, لطپت ہو جاتا ہے, سارے لوگ تو دور بھاگنے لگتے ہیں مگر ماں دوڑ کے آتی ہے, اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے, اللہ اس کو نہراتی دھلاتی ہے, کپڑے بدلتی ہے, کریم پاؤڈر لگاتی ہے, سرما لگاتی ہے, کاجل لگاتی ہے, بچے کو سجا دیتی ہے. اللہ ہم بھی اپنے گناہوں میں آج گناہوں کی نجاست میں لطپت ہو کر آئے ہیں اللہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے اور اس کو دور جانے کا حق بھی ہے, مگر اللہ اللہ کیا آپ بھی ہم سے رخ پھیر لیں گے؟ اللہ جس بچے کی طرف سے ماں رخ پھیر لے اس بچے کو کون نہلائے گا, اور جس بندے اور بندی کی طرف سے اس کا رب رخ پھیر لے اللہ اس بندے اور بندی کو کون نہلائے گا؟ اللہ اللہ ایسا مت کیجیے گا, اللہ ایسا مت کیجیے گا, اللہ ہم کو اٹھا لیجئے, توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے, تقوی کے لباس پہنا دیجئے, تقوی کے لباس پہنا دیجئے اللہ, تقوی کے لباس پہنا دیجئے, علم اور ذکر کا اللہ کریم پاؤڈر لگا دیجئے اللہ, ہماری آنکھوں میں اخلاق کے کاجل لگا دیجئے اللہ. شرمندہ ہے یہ نوجوان اللہ, بہت شرمندہ ہے اللہ, بے شک ان سے گناہ ہوئے ہیں, کیا کریں اللہ, یہ کریں بھی تو کیا کریں اللہ؟ اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے ایک زلیخہ لگی تھی, آج ہمارے ان عزیز نوجوانوں کے پیچھے ہزاروں زلیخائیں لگی ہیں, یہ اسکول جائیں تو مصیبت, کالج جائیں تو مصیبت, سڑکوں پر جائیں تو مصیبت, دائیں طرف دیکھیں تو کوئی ننگی لڑکی, کوئی بائیں طرف دیکھیں تو کوئی برہنہ عورت, سامنے دیکھیں تو کوئی گندی تصویر, یہ اپنے آنکھوں کو کیسے بچائیں, اپنے دلوں کو کیسے بچائیں؟ اللہ تقویٰ دے دیجئے اللہ, آج تقویٰ دے دیجئے, اب تک کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ. ان بچوں کو اللہ, جب انہوں نے ماں باپ کے تذکرہ سنا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں, یہ شرمندہ ہو گئے, ہم نے تو اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت نہ کی. اللہ آج انہوں نے ارادہ کیا ہے اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو آج یہ ان کی معافی مانگ لیں گے, آج یہ ان سے معافی مانگ لیں گے. اللہ ماں باپ کو معاف کر دینے کی توفیق دے دیجئے اللہ. اللہ اللہ اس دعا پر اس پورے بیان میں بہت بڑی تعداد میں بتا رہے ہیں دوست کہ مستورات بھی تو شریک ہیں اللہ, وہ بھی تو دعا مانگ رہی ہوں گی, وہ بھی تو آمین کہہ رہی ہوں گی. اللہ اگر ہماری آمین قابل قبول نہیں ہے تو اپنی ان بندیوں کے آمین کے طفیل آج ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ. ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے جب عورتیں چل کر کہیں آ جاتی ہیں تو لوگ قتل کا مقدمہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں ان عورتوں کی رعایت میں. اللہ اللہ آج اللہ آج اس پورے مجمع کی دعاؤں کو قبول کر کے آج ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے اللہ, مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے اللہ, مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے اللہ. ایک بار ایک بار ایک بار پورے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ, ایک نظر ڈال دیجئے اللہ, ایک نظر ڈال دیجئے اللہ, ایک نظر ڈال دیجئے اللہ. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال ہے, میں اپنے دل کو کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ, ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ, اس شہر کو سجا دیجئے اللہ, اس علاقے کو سجا دیجئے اللہ. اللہ جب یہ عاجز اس محلے میں آیا تو کتنے ہندو بھائی
بہت محبت کے ساتھ ملنے آئے. اللہ اللہ اپنے ان سب بندوں کے دل میں بھی آ کر بس جائیے, اور اللہ ان کو وہ تحفہ دے دیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ وہ دے دیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ ان کی تقدیر بدل دیجئے, ان کا نصیب بدل دیجئے. اللہ اللہ اس ملک میں وہ دو قومیں رہتی ہیں, اللہ وہ دونوں قوموں کو آپس میں محبت کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھا دیجئے. اللہ نفرتوں کے جواب محبت سے دینے کا ہم کو حوصلہ دے دیجئے. اللہ جو لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, اللہ اللہ وہ نہیں جانتے کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اللہ وہ غلط فہمیوں میں ہیں, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ چونکہ ہم بگڑ گئے ہیں اس لیے دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ہم سے نفرت آ گئی. اللہ ہم کو بھی سدھار دیجئے, ان کو بھی سدھار دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ نیک بنا دیجئے, اللہ نیک بنا دیجئے. اللہ ہم نے سنا ہے قیامت کے دن آپ اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اللہ اگر آپ نے ہم کو اندھا کھڑا کر دیا تو اللہ ہم اس دن بھی آپ کے محبوب کو نہ دیکھ پائیں گے. آپ نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں ان کے دیدار سے محروم رہے, اگر قیامت میں بھی اندھے کھڑے ہو گئے تو وہاں بھی ان کے دیدار سے محروم رہیں گے. اس دوری محرومی سے اللہ ہم سب کو بچا دیجیے. اللہ کتنا دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھیں جن کے چہرے کو آپ نے بہت دعا کہا, ان کو دیکھیں ان کی زلفوں کو دیکھیں جن کی زلفوں کو آپ نے بل لیل کہا. کتنا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں, آپ کو مسکراتا ہوا دیکھیں. اللہ 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 کچھ کیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے, اپنے محبوب کے دیدار سے محروم نہ کیجئے, اپنے محبوب کے دیدار سے محروم نہ کیجئے, اپنے محبوب کے دیدار سے محروم نہ کیجئے. اللہ صحابہ کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے, کیسے پیارے تھے ابوبکر صدیق, کیسے پیارے تھے عمر فاروق, کیسے غریبوں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے. اللہ کیسے یتیم بچوں کے آنسو پوچھنے والے لوگ تھے. اللہ صدیق اکبر رات میں ایک مرتبہ سڑک پر چل رہے تھے تو جوتے اتار کر چل رہے تھے, ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ ہاتھ میں کیوں جوتے لیے ہوئے ہیں, کہنے لگے یہ رات کا وقت ہے, لوگ سو رہے ہیں, اگر میں جوتا پہن کر چلوں گا آواز ہوگی اس سے کسی سونے والے کی, کہیں نیند آنکھ نہ کھل جائے. اللہ وہ کیسے پیارے لوگ تھے, اللہ ہم کتنے خراب لوگ ہیں, اللہ دنیا کا کیا قصور ہے. ہم نام اپنا ابوبکر رکھتے ہیں, عمر رکھتے ہیں, حسن اور حسین رکھتے ہیں, لیکن حرکتیں کرتے ہیں بدماشوں والی, چوروں اور ڈاکوں اور دانیوں اور شرابیوں اور فاسقوں اور فاجروں والی. اللہ قیامت کے میدان میں اللہ اگر کہیں حسن اور حسین نے ہمارا دامن پکڑ لیا, ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ تم کو شرم نہیں آئی, تم نے ہمارے نام کے ساتھ فلمیں دیکھی, تم نے ہمارے نام کے ساتھ ٹی وی دیکھا, تم نے ہمارے نام کے ساتھ میوزک بجائی, اگر تم کو یہ سب کرنا تھا تو ہمارے نام تم نے بدل لیے ہوتے, تم کو ہمارے ناموں کے ساتھ گندے کاموں کے کرنے کا کس نے حق دیا تھا. اگر ہماری عورتوں کا گریبان حضرت فاطمہ اور عائشہ نے پکڑ لیا, اللہ تو ہماری عورتیں کیا جواب دیں گی. تمہارا نام فاطمہ رکھا گیا, تمہارا نام عائشہ اور خدیجہ, رقیہ اور کلثوم رکھا گیا, اور تم اس کے بعد بے پردہ پھرتی رہی, تمہیں شرم نہ آئی, کم سے کم ہمارے ناموں کو تو رسوا نہ کرتی. اللہ آج یہ مجمع حاضر ہے, مردوں اور عورتوں کا بھی, نوجوان بچوں اور بچیوں کا بھی, اللہ 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 قبول کر لیجیے دعا, قبول کر لیجیے توبہ. اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی, اللہ کوئی تو ہوگا جس کے ٹوٹے دل کی کراہ آپ کو ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ بوڑھے بھی تو بیٹھے ہیں, سفید داڑھی والا بوڑھا جب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اللہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں, آپ کے راستے میں نکلنے والے بھی بیٹھے ہیں, اور یا اللہ بزرگوں اللہ کی محبت میں جان دینے کا جذبہ رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں, درود و سلام پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں, اس کے پاس پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں. اللہ کسی کے دل کی پکار سن لیجیے, اللہ کسی کے آمین کے طفیل آج ہم سب کی جھولیاں بھر دیجیے. اللہ اللہ ہم آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے. اللہ گندھا فقیر بھیک مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا تھا, بہت دیر تک صدا لگاتا رہا, جب کوئی جواب نہیں ملا تو جھنجھلا کر کہنے لگا ارے کوئی جواب تو دو, کیسے بخیل کے دروازے پر کھڑا ہوں, کوئی جواب ہی نہیں آتا, اگر ہاں میں نہیں تو نہ ہی بول دو تاکہ میں اگلے کسی دروازے پر جا کر آواز لگاؤں. کسی نے دیکھ لیا سن لیا آ کر کہا بابا یہ گھر کا دروازہ نہیں مسجد کا دروازہ ہے, کس کا جواب آئے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ سنا بس کانپنے لگا اور پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا مانگتے مانگتے جب میں رب کے دروازے پر پہنچ گیا تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا. اللہ ہم بھی تو آج مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں, ہم بھی آج اپنے پیالے توڑتے ہیں, ہم بھی آج فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے. اللہ دنیا بھی دے دیجئے, اللہ دین بھی دے دیجئے, اللہ روزی بھی دے دیجئے, بابرکت روزی بھی دے دیجئے. اللہ آپ کے جو بندے اور بندیاں روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کو اس تنگی سے نکال دیجئے, اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے, اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کروا دیجئے. اللہ جو بچیاں اللہ کنواری ہیں اور اللہ ان کے ماں باپ کو ان کے لیے رشتوں کی تلاش ہے اللہ قدر کرنے والے جوڑے دے دیجئے, قدر کرنے والے جوڑے دے دیجئے, عزت سے رکھنے والے جوڑے دے دیجئے. جن نوجوانوں کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے اللہ ان کے لیے پاک دامن بچیاں دے دیجئے, اللہ پاک دامن جوڑے لکھ دیجئے. اللہ جو جن کی شادیاں ہو چکیں ان کو صاحب اولاد بنا دیجئے اور جو صاحب نیک اولاد عطا فرما دیجئے, اور اللہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یہ لکھتے ہیں, یا ہم چھوٹوں سے بھی کہتے ہیں یہ لکھتے ہیں, یا کہنا چاہتے تھے لکھنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے نہیں لکھ سکے. اللہ اس وقت ہم ان سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ان سب کی مرادوں کو پورا کر دیجئے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. اللہ اس شہر کو سجا دیجئے, اس علاقے کو دین کا مرکز بنا دیجئے, تحریک کا مرکز بنا دیجئے. جو جو کام ہو رہے ہیں ان میں خیر ڈال دیجئے, اور جو جو کام ہونے باقی ہیں اللہ وہ سارے کام شروع کروا دیجئے. آپ کے جن بندوں نے اللہ ان اجتماعوں کے لیے دوڑ بھاگ کی محنتیں کی اللہ ان کو قبول فرما. اللہ یہ تاجر و مسکین و گنہگار کی عزت کرتے ہیں, اچھی اچھی گاڑیوں میں لاتے لے جاتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, گھروں کی مستورات بڑھیا بڑھیا کھانے پکاتی ہیں, سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ سب کو اس محبت کا صلہ عطا فرما اور اس کے بدلے ان کو اور ہم کو اپنی محبت عطا فرما. اللہ ایک آخری التجا اور ہے, اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے اللہ درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, تابعین و تابعیات پر, اور تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر, اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.